نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعالى کر رہے ہیں اس وقت دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر نامی کتاب کے اس باب کا جو متعلق ہے اسلام بر عظیم پاک و ہند میں. ایک تاریخی خاکہ اس کا پہلے ہم نے اپنے ذہن میں بٹھایا کہ ورود اول ہوا عین مغرب سے یعنی مکران کی طرف سے, یہ آٹھویں صدی عیسوی کے شروع میں 712 عیسوی, جبکہ حضور کے انتقال کو 82 برس ہو چکے تھے, خلافت راشدہ کو ختم ہوئے بھی 50 برس ہو چکے تھے. تو دور نبوت کی سعادت سے بھی محروم رہا یہ بر عظیم, دور خلافت راشدہ کی برکات سے بھی. البتہ غنیمت ہے کہ ابھی دور بنو امیہ تھا اور اس میں اسلام کی وہ سادگی اور اسلام کا ایک عملی پہلو یہ زیادہ نمایاں تھا. ابھی عجمی فلسفوں کی آمیزش نہیں ہوئی تھی, کوئی فقہ نہیں تھی, کوئی فرقے نہیں تھے, کوئی مسلک نہیں تھے, نہ عقائد جو ہیں وہ کلامی انداز میں منطقی اصطلاحات میں مدون ہوئے تھے. یہ وہ سادہ عربی الاصل اسلام تھا اور اس کا زیادہ تر دائرہ جو ہے وہ اس وقت کا جو ہمارا پاکستان ہے اس کے تقریباً نصف جنوبی تک رہا. لیکن یہ کہ یہ دور بہت ہی مختصر رہا, عارضی ورود تھا, یہ جلد ہی خاندانی اور محلاتی سازشوں کے نتیجے میں محمد ابن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو واپس بلا لیا گیا, شہید کر دیا گیا, اور یہاں وہ اثرات بھی پھر جلد ہی ختم ہو گئے. اس کے بعد مسلسل ترشح ہوتا رہا اسلام کا ہندوستان کے مغربی ساحل پر. یہ عرب تاجروں کے ذریعے ہوا, یہ چونکہ زیادہ تر وہ حضرات تھے کہ جو امام شافعی کے پیروکار تھے, لہذا وہاں شوافے کا جو ہے وہ عمل دخل رہا. لیکن یہ کوئی ایک دم کسی دھماکے کی شکل میں وہاں نہیں, بلکہ جیسے کہ پھوار ہوتی ہے بارش کی, اس انداز میں وہاں اسلام کی دعوت جو ہے وہ پھیلتی رہی ہے. اصل میں جو ورود ہوا, جو ورود ثانی ہے اور جو اصل ورود ہے بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کا, وہ تقریباً 1000 عیسوی کے لگ بھگ شمال مغربی جو سرحدوں پر درے ہیں ان سے, پہلے محمود غزنوی اور پھر محمد غوری کے حملوں کی شکل میں, پہاڑی نالوں کے سیلاب کی صورت میں, اور اس مرتبہ جو اثرات ہوئے وہ پاکستان کے شمالی نصف کا علاقہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ یہ لاہور جو ہے یہ اسلامی مملکت میں شامل ہو چکا تھا. لیکن یہ کہ تخت دہلی پر جو تمکن حاصل ہوا وہ 1206, تو تخت دہلی پر 650 برس مسلمان جو ہے وہ قابض رہے ہیں, 1206 سے 1857 تک. ان میں سے پہلے 325 برس خاندان غلامہ, خلجی, لودھی, سادات یہ حکمران رہے, اور بقیہ 325 برس یہ مغل پیریڈ ہے. اس میں سے 125 برس ان کی سطوت, شوکت, عظمت, اقتدار اور غلبے کا دور ہے, اور باقی 150 برس ایک عظیم عمارت کے گر کر کھنڈر بننے کی اور ختم ہونے اور منہدم ہونے کی کیفیت ہے. یہ تو ایک تاریخی خاکہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا. پھر ہم نے اس کا جوڑ ملا لیا پوری امت کی تاریخ سے کہ اس وقت جب اسلام یہاں آیا ہے تو عربی اقتدار یا عربی قیادت کا دور ختم ہو چکا تھا, خلافت بنو عباس کا چراغ ٹمٹما رہا تھا. 1206 میں یا دہلی میں حکومت شروع ہوئی ہے, اور 1258 میں خلافت بنو عباس کا چراغ بالکل گل ہو گیا 50 برس بعد. اور یہی وجہ ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی ترک غلاموں کی حکومتیں قائم ہوئیں. یہاں پر بھی یہ جو خاندان غلامہ ہے یہ ترک تھے اصلاً, اور مصر میں بھی ممالک کی حکومت تھی. لہذا عجمی اسلام آیا ہے یہاں پہ اصل میں, اور یہ آیا ہے ماوراء النہر سے. ماوراء النہر کے علاقے میں جو اسلام تھا, جہاں سے اب یہ اسلام آیا ہے, اس کے اوصاف کیا تھے؟ نمبر ایک, یہ سنی اسلام تھا. نمبر دو, اس میں فقہ ایک ہی تھی اور وہ فقہ حنفی. نمبر تین, تصوف, اور تصوف جو ہے وہ وجودی, جس میں کہ فلسفہ وحدت وجود کی گویا کہ آمیزش جو ہے وہ جزو لاینفک کے طور پر تھی. جب اسلام یہاں آیا ہی ہے تب بھی ایک تقسیم تو ہو چکی تھی، اصحاب شمشیر و سنا اور تھے اور زیب ممبر و محراب دوسرے تھے. محمود غزنوی اور محمد غوری کے زمانے میں کنٹمپریری ہیں شیخ علی حجویری اور اسماعیل بخاری رحمہم اللہ. اس کے بعد بھی یہ تقسیم بڑھی اور یہ تقسیم ہوتے ہوتے ایک تثلیث کی شکل اختیار کر گئی کہ مسلمان معاشرے کے اندر قیادت جو ہے تین حصوں میں تقسیم ہو گئی، سلاطین، علماء اور صوفیہ، اور ان کے درمیان یہ کشمکش. ایک تقسیم دین اور دنیا یا دین اور سیاست، پھر دین میں تقسیم مدرسہ اور خانقاہ، پھر مدرسے میں حنفیت میں غلو. قرآن اور سنت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اصل توجہ فقہ پر تھی یا فلسفے پر، منطق پر، علم کلام پر. اور تصوف میں وہ وجودی تصوف جو ہے اس کے جو اثرات پیدا ہو رہے تھے اس کی روح سے شریعت کی اہمیت کم ہو رہی تھی، باطنی احوال و مواجید کے اوپر زور تھا، شریعت کی پابندیوں کا استہزاء بھی شروع ہو چکا تھا. تو یہ زوال در زوال ہوتے ہوتے جو مغل اعظم اکبر اعظم کا دور ہے وہ ہے وہ کلائمیکس، دونوں اعتبارات سے کہ ہندوستان میں سیاسی غلبے کا نقطہ عروج بھی وہ ہے مسلمانوں کے، لیکن اسلام کے زوال کی انتہا بھی وہی ہے. یہاں تک کہ ایک طرف تو وہی وجودی تصوف اور بھکتی تحریک جو ہندوؤں نے ایک ڈیفنسو میکنزم کی حیثیت سے جسے ڈیولپ کیا تھا، ایک طرف تو وہ تھریٹن کر رہے تھے شریعت محمدی علیہ صاحب صلاحت وسلام کے تشخص کو ختم کرنے کے در پہ، رام رحمان ایک ہی ہیں اور مسجد مندر ہکڑوں نور ہے، یہ تو کچھ عالمی سچائیاں ہیں، دین جو ہے یہ ظاہری فرق اور تفاوت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کوئی مسجد میں چلا گیا تو کیا، کوئی مندر میں چلا گیا تو کیا. لیکن اس جلتی پر تیل کا کام کیا اس سیاسی فلسفے نے کہ جو اکبر کے سامنے تھا، کہ تمام مذاہب کو ایک مذہب کی صورت دے دی جائے، سب میں سے کچھ کچھ لے لیا جائے. اور اس نے گویا کہ یہ دعویٰ کیا کہ چونکہ ہزار سال جو ہے ہجری وہ اب ختم ہو چکے تھے اکبر کے دور میں، امت کی تاریخ ہزار سال ہجری جو ہے پوری ہو چکی، تو اس نے کہا کہ اب یہ الف ثانی ہے، دوسرا ہزار سال جو شروع ہوا اس دین کا، تو اس میں شریعت محمدی ساقط ہو گئی، ختم ہو گئی، جیسے کہ کبھی پال نے ساقط کی تھی یا جیسے کہ اسماعیلیوں نے ساقط کی. اب تو یہ ہے کہ نیا دین اکبری، دین الہی، یہ جو ہے اس کا دور ہے. تو اس اعتبار سے ایک نیا دین اور اس نیا دین کے ذریعے سے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے خاتمے کے لیے قبر کس لی. یہ ہے خلاصہ. اب آگے چلیے، سولہویں صدی عیسوی کے وسط کے لگ بھگ جب مغل اعظم علیہ ما علیہ، اس پر ہے جو اس پر ہے، کہ آفتاب اقتدار نے ابتدائی موانع و مشکلات کی بدلیوں سے نکل کر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہی کیا تھا، اس لیے کہ 1556 میں جنگ ہوئی ہے پانی پت کی دوسری جنگ، اور اس میں جو ہے ایک دفعہ تو جان پر بن گئی تھی اکبر کے، اور محسوس ہو رہا تھا کہ شاید مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن جب اسے اس میں فتح ہو گئی تو پھر اسے تمکن حاصل ہوا اس کی حکومت کو. اور ہندوستان میں اسلام کے انتہائی زوال و انحطاط کے دور سیاہ کا آغاز ہونے ہی والا تھا. اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت سرزمین ہند میں دو خورشید ہدایت بھی طلوع ہوئے. یہ وہی ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری، ہر فرعون را موسیٰ. ایک مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کی ولادت 1564 میں ہوئی، 1556 میں پانی پت کی دوسری جنگ ہے، 64 آٹھ برس بعد اس کے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہے، اور ان کے نام کے ساتھ یہ الف ثانی ہی اب جڑ گیا ہے. حالانکہ ہے تو وہ 11ویں صدی کے مجدد، لیکن یہ کہ الف ثانی چونکہ یہ اکبر نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اب تو یہ دوسرا ہزار سال شروع ہو گیا، شریعت محمدی کی ضرورت نہیں رہی، آبسولیٹ ہو گئی وہ، تو اس اعتبار سے یہ مجدد الف ثانی ہے. اب اس دوسرے ہزار سال کے مجدد ہیں یہ کہ انہوں نے اسی شریعت محمدی کی تجدید کی اور اسے مستحکم کیا دوبارہ. اور دوسرے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کا سن ولادت 1551 ہے، گویا کہ یہ تقریباً 13 برس عمر میں بڑے تھے شیخ مجدد سے، جن کی مسلحانہ و مجددانہ مساعی نے حالات کے دھارے کا رخ اس حد تک موڑ کر رکھ دیا کہ تقریباً 400 سال کے بعد اسلامی ہند کو غازی اورنگزیب عالمگیر کی ذات میں گویا غازی صلاح الدین ایوبی اور سلطان ناصر الدین محمود کے محاسن کا جامع حکمران نصیب ہوا. کہاں تو مغل محلوں کے اندر شراب نوشی اور شراب و کباب اور سب کچھ جو ہوتا تھا، کجا یہ کہ اسی خاندان میں اورنگزیب عالمگیر جیسی شخصیت کا ظہور ہوا. یہ اصل میں ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے اس کار تجدید کی کہ جو شیخ مجدد نے بالخصوص اور ساتھ ہی عبدالحق محدث دہلوی رحمہم اللہ ان دونوں نے جو کام کیا ہے اس کا نتائج ظاہر بات ہے. صرف ایک عالمگیر ہی نہیں، سینکڑوں ہزاروں جو امرائے سلطنت تھے ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا. حضرت مجدد نے سارے مکاتیب اپنے جتنے لکھے ہیں، جو مکتوبات شیخ مجدد کے نام سے ملتے ہیں، وہ سب کے سب عمائد سلطنت، سپہ سالاروں، بڑے بڑے عہدیداروں کو خطوط لکھے اور ان کی اصلاح کی، عقائد کی، ان کے اوپر اتباع سنت کے لیے زور دیا ہے. تو اورنگزیب کو صرف نہ سمجھیے کہ وہی ایک شخص، یہ تو گویا کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، زیادہ نمایاں ہو گیا کہ تخت ہند پر متمکن شخص پھر اسی طرح کا ایک آدمی کہاں سے آ گیا کہ جس طرح کے انسان کبھی ہندوستان میں یہ رہے ہیں ہمارے ناصر الدین محمود یا ادھر صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ. اور اس طرح مسلم انڈیا کے اول و آخر کے مابین ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہو گئی. ان میں سے مقدم الذکر یعنی شیخ مجدد کی مسائی میں پرجوش مجددانہ رنگ نمایاں تھا، جلالی شخصیت تھے اور پرجوش. اور مؤخر الذکر یعنی شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں پر خاموش مصلحانہ رنگ غالب تھا. ایک ہوتا مجاہدانہ کردار اور جلالی انداز، ایک ہوتا خاموش ٹھنڈا اور ایک اصلاحی انداز. چنانچہ حالات کے رخ کی فوری تبدیلی میں اصل دخل یقیناً حضرت مجدد کی مسائل کو حاصل ہے. جبکہ سرزمین ہند میں علم حدیث نبوی کا پودا لگانے کی جو خدمت حضرت محدث نے سر انجام دی، اس کے اثرات بہت دیر پا اور دور رس ثابت ہوئے. اس کو تمثیل سے یوں سمجھیے کہ جو دھارا ایک سمت میں آ رہا تھا، دین الہی اور وہ تصوف وجودی، ان سب کے ذریعے سے رخ جدر جا رہا تھا، تو ایک زوردار شخصیت درکار تھی کہ جو اسے تھامے، روکے. وہ تھامنے اور روکنے والی شخصیت تو حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اب اس کا ایک رخ پر عملاً آگے چلانا بھی تو ہے. اس میں یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور پھر اصل کام جو ہے وہ پھر شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ ان کا. حضرت مجدد کی تجدیدی مسائی کا اصل رخ تصحیح عقائد، رد بدعات، التزام شریعت اور اتباع سنت کی جانب تھا. اور اس ضمن میں انہوں نے رائج الوقت علمی و نظری اور اخلاقی اور عملی ہر نوع کی گمراہیوں اور ضلالتوں پر بھرپور تنقید کی. چنانچہ تردید شیعیت پر بھی نہ صرف یہ کہ ان کے مکاتیب میں بہت زور ہے، بلکہ رد روافض کے عنوان سے ایک مستقل رسالہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا. اور اگرچہ ان کی ان اساسی کوششوں سے بھی طریقت اور شریعت کے بوجھ کو کم کرنے میں اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کو پاٹنے میں بہت مدد ملی، یعنی جو بڑھ رہا تھا مدرسہ اور خانقاہ کے اندر خلیج بڑھتی چلی جا رہی تھی، بوجھ پیدا ہو رہا تھا، تو اس کو پاٹنے کی ایک بہت بڑی کوشش ان کی طرف سے ہوئی ان کی اس مصلحانہ اور جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا اس کے نتیجے میں. لیکن اس میدان میں، تاہم اس میدان میں ان کا اصل کارنامہ فلسفہ وحدت الوجود کے مقابلے میں نظریہ وحدت الشہود کی تدوین و ترویج ہے، جس نے ان تمام مفاسد کا سد باب کر دیا جو تصوف کی راہ سے حملہ آور ہو رہے تھے. یہ ہے سب سے بڑا کارنامہ ان کا. ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا تھا جو خود تصوف میں بہت اونچے مقام پر. ایک عام آدمی تردید کرے تو اس کی تو تردید کے کوئی معنی نہیں. جیسے میں نے عرض کیا نا بارہا کہ منطق کا رد وہی شخص کر سکتا تھا جو منطق کو ماسٹر کر چکا ہو. الرد علی المنطقین لکھنے کے لیے ابن تیمیہ جیسی مہارت درکار تھی منطق. فلسفوں کا ابطال وہی شخص کر سکتا تھا جو فلسفوں کے یوں سمجھیے کہ جڑوں میں اتر گیا ہو، چنانچہ غزالی. اسی طرح تصوف کے میدان میں ان تمام مقامات، سلوک کی تمام منزلیں طے کر کے اس اونچے مقام پر پہنچ کر پھر انہوں نے جب نفی کی ہے یہ وحدت الوجود کی تو وہ افیکٹو ثابت ہوئی. ویسے یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ وحدت الوجود جیسا کہ میں نے آج صبح بھی بتایا تھا, خود حضرت مجدد کے جو آخری دور کے مکتوبات ہیں ان میں وحدت الوجود ہی کی کیفیت موجود ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ فیصلہ کیا ہے, مکتوب مدنی ان کی ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے. وحدت الوجود اور وحدت الشہود میں صرف ایک تعبیر کا فرق ہے, باریک سا فرق ہے, لیکن اس سے عوام کو بڑی ان کو حفاظت حاصل ہو گئی. وہ جو اس کے نتائج عوام اور جو حالات کے اندر جو نکل رہے تھے وہ ختم ہو گئے. اس موضوع پر چونکہ تذکرہ پہلے بھی ہوا, ڈاکٹر برہان احمد فاروقی جو ہے ان کا جو تھیسس ہے وہ ہے ہی مجدد کانسیپٹ آف توحید, اس پر ان کا تھیسس ہے جس پر پی ایچ ڈی انہیں ملا تھا. علامہ اقبال نے بھی اسے بہت پسند کیا تھا اور بھی اس پر بڑی تعریفیں ہوئی اور مختصر ہیں, لیکن یہ کہ مجھے اس کے نتائج سے اختلاف ہے. اصل میں وحدت الوجود جو ہے وہ فلسفے کے اعتبار سے تو وہی چیز ہے کہ جو معقول بھی ہے, منطقی بھی ہے, سمجھ میں آتی ہے. وحدت الشہود تو پھر سنویت ہو جائے گی, ڈوالزم ہے وہ در حقیقت, ہم علیحدہ ہیں اللہ علیحدہ ہے, تو دو تو ہو گئے نا, کائنات علیحدہ ہے خدا کی ذات علیحدہ ہے, دو ہو گئے. پھر تو یہ سنویت ہے کہ در وحدت دوئی عین ضلال است. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فلسفے کی بات ہے, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تعبیر کا جو فرق انہوں نے کیا ہے اس سے مفاسد کا صدمہ باب ہو گیا. وہ جو عوام میں اور جو ہلاک کے اندر جو اس کی وجہ سے گمراہیاں پھیل رہی تھی ان کا راستہ رک گیا, ورنہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان دونوں میں بہت ہی باریک سا فرق ہے تعبیر کا. نتیجتاً اب جو کچھ نتیجہ نکلا اس کو نوٹ کیجیے, نتیجتاً باطن کے ساتھ ظاہر کی اہمیت بھی دوبارہ مسلم ہوئی, عشق و محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت و اتباع کا جذبہ بھی اثر نو بیدار ہوا. فنا فی اللہ کے بجائے بقا باللہ کو مقصود و مطلوب کا درجہ حاصل ہوا, اور جذب و سکر اور مستی و بے خودی کے بجائے جذبہ عمل اور جوش جہاد نمایاں ہوا. یہ ہے تصوف کے میدان میں وہ جس رخ پر گاڑی جا رہی تھی, گویا کہ واقعتاً اس کا رخ جو ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بالکل پھیر کر رکھ دیا. بڑی زبردست قوت ارادی والی اور بڑی زبردست ہمت والی شخصیت ہے جو یہ کام کر سکتی ہے. اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ہند میں ملت اسلامیہ کا جداگانہ تشخص اثر نو مستحکم ہو گیا, اور یہ خطرہ ٹل گیا کہ کہیں سرزمین ہند میں جسے مذہبوں اور فلسفوں کے بہت بڑے عجائب گھر کی حیثیت حاصل ہے, دین محمدی بھی صرف ماضی کی ایک یادگار بن کر نہ رہ جائے. جیسے بدھ مت جو ہے پیدا ہندوستان میں ہوا, ہندوستان میں اب وہ آپ کو صرف عجائب گھروں میں ملے گا, ہندوستان میں بدھ مت نہیں ہے. اس لیے کہ جیسا کہ میں آج صبح آپ کو بتا چکا ہوں بڑی صلاحیت ہے ہندوؤں کے اندر اس بات کی, یہ ایسیمیلیٹ کر لیتے ہیں اپنے اندر. وہ جسے کہا جاتا ہے کہ کلنگ ایمبریس, کسی کے ساتھ جو ہے اس طرح آپ بغل گیر ہو کہ اسے دبا کر بھیج کر مار دیں, یہ انداز جو ہے یہ رہا ہندوستان کا. اس نے سب چیزوں کو اپنے اندر جو ہے وہ ایسیمیلیٹ کر کے اور ان کا وجود ختم کر دیا. یہی معاملہ اسلام کے ساتھ, کم سے کم شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام اس کے ساتھ یہ ہو جانا تھا. باقی کچھ چیزیں تو ہندوؤں نے اڈاپٹ کر لی تھی, ذات پات کی تقسیم کو یہ بھکتی کی تحریک نے ختم کروایا, توحید انہوں نے لے لی تھی, وہ چیزیں تو انہوں نے اپنے اندر ایسیمیلیٹ کر لی تھی, لیکن تشخص علیحدہ جو ہے اسلام کا وہ تشخص ہے شریعت سے, وہ اس طرح تشخص ہے سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا خاتمہ ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. علامہ اقبال کو کم سے کم ذہنی اور فکری مناسبت بہت گہری حاصل ہے. میں کہنا تو چاہتا تھا نسبت باطنی یا نسبت روحانی, لیکن علامہ اقبال کے ساتھ اب ان الفاظ میں پھر بحث شروع ہو جاتی تو میں نے اس کو روک دیا ہے. کم سے کم نظری فکری, یہ بڑی گہری نسبت حاصل ہے حضرت مجدد کے ساتھ. کیونکہ یہ جو ہوا تھا گاندھی جی کے زیر اثر، پھر وحدت ادیان کا جو فلسفہ اٹھا تھا بڑے زور شور کے ساتھ اٹھا، اس کا مقابلہ کرنے والی بھی کوئی شخصیت موجود نہیں تھی اس وقت سوائے اقبال کے، اس نے راستہ روکا، اس کا سلسلہ نقشبندیہ. اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے ہندوستان میں تصوف کے چار سلاسل تھے، چشتیہ اور ستاریہ سہروردیہ، یہ جنوبی اور وسطی ہند میں، چشتیہ تھا شمالی ہند میں. کچھ عرصے کے بعد سلسلہ قادریہ بھی آ گیا، اور پاکستان میں زیادہ تر جو ہے وہ سلسلہ قادریہ، اگرچہ علماء دیوبند جو ہے وہ چشتی سلسلے سے وابستہ، چشتیہ صابریہ سلسلہ، لیکن یہ ہے کہ باقی جتنے بھی یہاں پر تصوف کی گدیاں ہیں یہ سب قادری لوگ ہیں. یہ تومسا شریف ہو یا یہ پنڈی کے پاس وہ کیا ہے گولڑا، اسی طریقے سے یہ سیال شریف وغیرہ، یہ جتنی گدیاں ہیں یہ سب کے سب، اسی طریقے سے یہ جو بھاولپور میں یہ جو پوچ شریف کی اور اس کے ساتھ اور آگے نیچے جا کر امروٹ، یہ سب کے سب جو ہے یہ قادریہ سلسلہ ہے. جی نہیں، یہ قادریہ ہیں، بعض حضرات کے ہاں ڈبل چیزیں بھی ہیں، لیکن یہ کہ خود مولانا احمد علی یہاں پہ قادری ہے، قادری سلسلے کے لوگ. علماء دیوبند کی اکثریت جو ادھر سے چلی ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کا جو معاملہ ہے وہ زیادہ جو ہے وہ چشتیہ صابریہ ہے. تو سلسلہ نقشبندیہ آیا ہے تقریباً اسی دور میں. سلسلہ نقشبندیہ جس کا پودا سرزمین ہند میں حضرت مجدد کے مرشد خواجہ باقی باللہ کے ہاتھ سے لگا، اصلاً بھی جملہ سلاسل طریقت میں اقرب الی الشریعت ہے. اس کو نوٹ کر لیجئے کہ سلسلہ نقشبندیہ کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ چلتا ہے وہ چلتا ہے حضرت سلمان فارسی، ابوبکر سلمان فارسی، لیکن یہ کہ باقی جتنے سلسلے ہیں وہ حضرت علی اور پھر ان کے بعد حسن بصری. حالانکہ حسن بصری کی عمر جو ہے حضرت علی کے انتقال کے وقت بمشکل 9 برس تھی. تو یہ محدثین کی تنقید ہے ان تمام سلاسل پر کہ اس عمر میں کون سا قصب فیض اور قصب جو ہے تصوف کی جو بھی تربیت ہے حسن بصری، بلکہ ثابت نہیں ملاقات بھی ان سے. یہ جو سلسلہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہونے والا نقشبندیہ، یہ جو ہے اقرب الی السنہ ہے. نقشبندی حضرات کو آپ سنت کے بہت قریب پائیں گے. اور حضرت مجدد کے ہاتھوں جو عظیم الشان کارنامہ سر انجام پایا، اس کی بنیاد بھی خواجہ باقی باللہ کے ہاتھوں پڑ چکی تھی. تاہم واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو شان حضرت مجدد نے پیدا کی وہ انہی کا حصہ ہے. اور یوں تو بعد میں سلسلہ نقشبندیہ باقویہ، یعنی جو حضرت باقی باللہ ہی کے ساتھ چلا ہے دوسرے ان کے خلفاء کے ذریعے سے، وہ سلسلہ نقشبندیہ باقویہ تھا، اور جو حضرت مجدد کے راستے سے چلا ہے وہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ ہے، یعنی حضرت مجدد الفسانی سے کے خلفاء ان کے آفات. اس میں جو شان حضرت مجدد نے پیدا کی وہ انہی کا حصہ ہے. اور یوں تو بعد میں سلسلہ نقشبندیہ باقویہ بھی ہندوستان میں جاری رہا اور اس سے بہت سا خیر پھیلا، لیکن ہند میں سرمایہ ملت کی نگہبانی کا فریضہ جس شان کے ساتھ حضرت مجدد کے احفاد و خلفاء نے ادا کیا، اس میں کوئی دوسرا ان کے ساتھ شریک نظر نہیں آتا. یہاں تک کہ یہی وہ واحد سلسلہ ہے جس کے منسلکین نے ذکر و شغل اور مجاہدہ اور ریاضت کے علاوہ کلمہ حق کہنے کی پاداش اور رد بدعت کو رفس کے جرم کی سزا کے طور پر حوالہ زندہ ہونے اور جان پر کھیل جانے کی روایات کو بھی اثر نو تازہ کیا، گویا کہ من اثر نو جل و دہم دار و رسنا. میرزا مظہر جانے جانا شہید، جنہیں شیعوں نے شہید کیا ہے کیونکہ وہ رد رفس شیعیت کی مخالفت میں برملا بولتے تھے، تو اسی لیے انہیں شیعوں نے شہید کر دیا. ان کے خلیفہ تھے یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جن کی تفسیر تفسیر مظہری ہے، جن کا حوالہ میں اپنے درس میں کافی دیتا ہوں. بئی ہما، حضرت مجدد کے یہاں بھی حنفیت میں غلوم اسی شدت کے ساتھ موجود. آخر یہ کہ تسلسل جو ہے جکرا آ رہا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ تو برقرار رہتا ہے، جو مسلم انڈیا کی پوری تاریخ کا جزو لا ینفک ہے. گویا حضرت مجدد کی مسائی سے اسلام ہند میں اس مقام پر تو پہنچ گیا جہاں سے دور غلامہ میں اس کا آغاز ہوا تھا، لیکن دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو کا عمل اس سے آگے نہ بڑھ سکا. بتا چکا ہوں میں یہ کہ ہندوستان میں اسلام کا دور جو ہے اس کا عہد زرنی وہی ہے جو اس کا صدر اول ہے، یعنی خاندان غلامہ کا دور. تو گویا کہ حضرت مجدد الفسانی نے پہیا جو ہے جو واپس گھمایا ہے تو وہاں تک وہ پہنچ گیا. لیکن ابھی تو بڑا فصل تھا، پانچ صدیوں پیچھے اور جانا ہے، دوڑ پیچھے کی طرف ہے، گردش ایام تو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا دین، اور وہ جو اصل دین ہے جس میں وہی سادگی ہو اور وہی جذبہ و جہاد ہو، اس میں تو بہت کچھ کرنا تھا. اب ان کا تقابل کیجئے دوسری شخصیت جو ان کی کنٹمپریری ہے، ہم عصر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی. حضرت مجدد کی عمر تو وہی ہوئی ہے 63 برس، مسنون عمر. البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی عمر 90 برس ہوئی ہے. یہ 15 برس بڑے بھی تھے اور 15 برس بعد میں بھی رہے دنیا میں، تو ان کو اللہ نے لمبی عمر دی. البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمات کو اس سمت میں ایک مزید قدم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. یہی معاملہ شاہ ولی اللہ کا بھی، ان کی عمر وہی ہے، مسنون عمر، لیکن شیخ محمد ابن عبد الوہاب وہی 90 برس کے آس پاس کے. تو یہ دو تین مثالیں ہم تو ذہن میں رکھیے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ ہندوستان میں ڈاکٹر رادھا کرشنن 90 بلکہ اس سے اوپر، علامہ اقبال وہی 60-65 پر اللہ کے ہاں چلے گئے. البتہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی خدمات کو اس سمت میں ایک مزید قدم سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. عجیب بات ہے کہ شیخ محدث کی شخصیت بعض پہلوؤں سے تو حضرت مجدد ہی کی شخصیت کا ذل معلوم ہوتی ہے، ذل یعنی سایہ، لیکن بعض دوسرے اعتبارات سے ان کی حیثیت تقریباً 1.5 صدی بعد طلوع ہونے والے آفتاب رخ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے پیش رو یا مقدمۃ الجیش کی معلوم ہوتی ہے. چنانچہ وہ صوفی بھی تھے اور خواجہ باقی باللہ ہی کے مرید تھے، لیکن اس کے باوجود کہ انہیں بھی وحدت الوجود سے بہت تھا، وہ اس کی تردید میں اس درجے سرگرم نظر نہیں آتے. اسی طرح وہ حنفی بھی تھے، لیکن متشدد نہیں، بلکہ فقہ حنفی کا رشتہ حدیث رسول کے ساتھ جوڑنے کی سعی اولا انہی سے شروع ہوئی. یہ جو ہمارے عربی مدارس میں جو سب سے اونچا علمی کام شمار ہوتا ہے حنفی مدارس میں، وہ تو یہی ہے کہ فقہ حنفی کی مطابقت حدیث کے ساتھ ثابت کی جائے، اور اس کی فوقیت جو ہے دوسری فقہوں پر، خصوصاً امام شافعی کی فقہ پر ثابت کی جائے. یہ سب سے اونچا کام ہے علمی کام. اسی پر ساری قوتیں صرف ہوتی ہیں، اسی پر ساری توانائیاں. تو اس لیے کہ بہت سی احادیث ہیں روایتاً صحیح ہیں، مستند ہیں، فقہ حنفی کے مسلک کے خلاف ہیں، کا مسئلہ تو کھڑا ہو گیا. لہذا جتنے بھی علماء ہیں ان کو سب سے پہلا کام جو کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں یا تو مطابقت ثابت کریں، کوئی تاویل کریں، یا کسی پہلو سے حدیث کے اندر کوئی ضعف تلاش کریں، یا اس کی کوئی اس طرح کی تعبیر اور تعویل کریں کہ فقہ حنفی جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم اور برقرار رہ سکے. اس جد و جہد کا جو ہے آغاز، سر آغاز جو ہے وہ ہوا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے. ان دونوں پہلوؤں سے تو وہ شیخ مجدد اور امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے بین بین نظر آتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے کہ امام الہند نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کی کوشش کا آغاز کیا، اور شیخ محدث رحمۃ اللہ علیہ نے دین کا تعلق اس اصل ثابت کی فرع اول کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کی، ان کی شخصیت حضرت امام الہند کی شخصیت کا مقدمہ یا دیباچہ نظر آتی ہے. یہ مشکل جملہ ہے ذرا. اسلام کی اصل ثابت کیا ہے؟ وہ جڑ جو جمی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے. اس سے پہلی شاخ جو نکلی وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے. پھر اس کے اوپر جو شاخ ہے یا شگوفے پھوٹے ہیں، گل بوٹے مختلف، وہ ہے فقہ، وہ حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی. تو چونکہ اب تک جو ہے معاملہ سارا اسی سے تھا، ان گل بوٹوں سے معاملہ، پتوں سے، ڈالیوں سے، وہ جو بنیادی شاخوں کے ساتھ تعلق منقطع ہو چکا تھا، شیخ محدث نے ایک قدم پیچھے ہٹایا اور حدیث کے ساتھ رشتہ جوڑا. یہ گویا وہی دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام کی، اب اس اصل ثابت کی طرف رجوع ہو رہا ہے. تو اصل ثابت کی فرع اول، اس کی پہلی شاخ حدیث نبوی کے ساتھ انہوں نے ایک ذہنی رشتہ جو ہے وہ قائم کیا، لیکن اصل کام تو تھا اصل ثابت تک پہنچانا. یہ کام اصل میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے شروع ہوا ہے. اس اعتبار سے گویا کہ یہ مقدمہ ہے، یہ مقدمۃ الجیش ہے، یہ پیش رو ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کی رحمۃ اللہ علیہ. اور واقعہ یہ ہے کہ یہی حضرت محدث کی اصل خدمت یا کنٹریبیوشن ہے. باقی چیزیں تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کر ہی رہے تھے. اصل جو پازیٹو کنٹریبیوشن ہے اس پروسیس کے اندر، دوڑ پیچھے کی طرف کے سلسلے میں جو اضافی کام کیا ہے حضرت محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، وہ یہی ہے کہ حدیث کا پودا جو ہے سرزمین ہند میں علم حدیث کا پودا لگایا. اور واقعہ یہ ہے کہ یہی حضرت محدث کی اصل خدمت کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے علم حدیث کا پودا سرزمین ہند میں لگایا اور حدیث رسول کی باقاعدہ درس و تدریس کا بھی آغاز کیا اور اس سے متعلق تصنیف و تالیف کا بھی، چنانچہ خود انہوں نے مشکات شریف کا ترجمہ فارسی میں کیا اور ان کے صاحبزادے شیخ الاسلام نور الحق نے صحیح بخاری کو فارسی میں منتقل کیا. مزید برآں انہوں نے مشکات کی ایک مفصل شرح لمعات التنقیح عربی زبان میں اور اس سے بھی زیادہ طویل شرح اشیعۃ اللمعات، علاوہ ازیں اسناد حدیث اور اسماء و رجال پر بھی ایک کتاب تصنیف کی اور لمعات کے مقدمے کے ذریعے بھی علوم حدیث کا ایک جامع تعارف کرایا. یہ ہے کنٹریبیوشن اسلام کو اس کے اصل اساسات کی طرف دوبارہ مسلمانوں کو لوٹانے کے عمل کا آغاز ان سے ہو رہا ہے. اگرچہ غلط رخ پر جو بہاؤ جا رہا تھا اس کو روکنے کی طاقت جو ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی میں نہیں تھی، وہ تو اصل میں کام ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا. یہی وجہ ہے کہ مجدد الفسانی تو انہی کو کہا جاتا ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے ساتھ لفظ مجدد استعمال بھی نہیں ہوتا. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ ایک ہی وقت میں کئی مجددین ہو سکتے ہیں، یہ تو ایک تجدیدی مسائل ہے، کوشش ہے. اب آئیے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی کی تجدیدی مسائل. امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی تجدیدی مسائل کا تفصیلی جائزہ تو ظاہر ہے کہ مختصر شذرات کی حدود سے باہر ہے. تاہم یہ عرض کیے بغیر نہیں رہا جاتا کہ دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ میں ان کی سی جامعیت کبریٰ کی حامل کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی. علمی اعتبار سے یہ کوئی سیف بدست ہو کر میدان جنگ میں تو نہیں آئے، لیکن علم فکر کے اعتبار سے دور صحابہ کے بعد جامع ترین شخصیت جو میری ایکویشن ہے جو میں بیان کیا کرتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ دو عظیم ترین شخصیتیں امام غزالی امام ابن تیمیہ، اور ان دونوں کا مجموعہ کر لیجیے تو وہ شاہ ولی اللہ دہلوی. اور اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ واقعتاً دور جدید کے فاتح ہیں. فاتح کے معنی کانکرر نہیں بلکہ افتتاح کرنے والے. یورپ میں جو کام بیسیوں بلکہ سینکڑوں مصنفین نے کیا ہے رینائسنس کا، اسلامی علوم کو اثر نو تازہ کرنا زندہ کرنا، تنہا ایک شخص نے اتنا ہی کام کیا ہے اور وہ ہے شخص شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ. اور اس اعتبار سے خواہ یہ کہہ لیا جائے کہ انہوں نے حضرت مجدد اور شیخ محدث دونوں کی مسائل کو منطقی انتہا تک پہنچایا، خواہ یہ کہہ لیا جائے کہ وہ دونوں اصلاً امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی ہی کی شخصیت کی تمہید تھے، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. اصل کام یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو گویا کہ وہ تمہیدی مسائل تھی، اصل کام یہاں سے شروع ہوا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اس کام کو آگے منطقی انتہا تک پہنچایا. اب ان کے کاموں کا ذرا تھوڑا سا جائزہ لے لیں، علمی ان کی خدمات. چنانچہ ایک طرف حضرت مجدد نے ہند میں امت مسلمہ کو اثر نو ایک مستحکم داخلی تشخص عطا کیا تھا، تو شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دے کر امت کے خلاف اٹھنے والے سب سے بڑے خارجی طوفان کے مقابلے کا سامان کیا. اس لیے کہ یہ جو مرہٹہ تھریٹ تھی ہندوستان میں، عالمگیر 25 برس تک دکن میں رہے ہیں، لڑتے رہے شیواجی سے، 25 برس تک دلی آنا نصیب نہیں ہوا اس کو. 50 برس کا دور حکومت ہے، 25 برس دکن ہی میں رہے، وہیں دفن ہوئے، اورنگ آباد میں دفن ہے جو مولانا مودودی کی جائے پیدائش ہے. اچھا اس کے بعد جب یہ طوفان بہت اچھا، عالمگیر نے کچھ نہ کچھ کرش کر دیا تھا، لیکن اب اس کے اوپر پھر یہ سمجھئے کہ پون صدی بیت گئی تھی، کچلا نہیں گیا تھا وہ سانپ جو ہے اس کا سر، وہ دوبارہ طوفان بن کر اٹھا ہے. مرکزی حکومت جو ہے ویسے ڈاماڈول تھی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، طوائف الملوک کی ایک دوسرے کے خلاف کبھی مرہٹوں کے ساتھ ساتھ بات کر رہا ہے، ایک مسلمان نواب اپنے دوسرے مسلمان دشمن کے خلاف، کبھی دوسرا ان کی مدد لے رہا ہے، وہ رفتہ رفتہ چھا گئے پورے ہندوستان. اور اس وقت انتہائی شدید خطرہ تھا، ان کے اندر شدید دشمنی مسلمانوں کے ساتھ. آج بھی جتنی بھی یہ اینٹی مسلم موومنٹس ہیں ان سب کے گڑھ اسی علاقے میں، مہاراشٹر، شیو سینا ہے تو وہاں سے، آر ایس ایس کا ہیڈ کوارٹر ہے تو وہاں ہے. وہ شخص جس نے گاندھی کو مارا گوڈ سے، اور اس نے اسی جرم میں مارا کہ اس نے اس کے نزدیک گاندھی مسلمانوں کی پشت پناہی کر رہا تھا، وہ بھی وہیں کا وہی علاقہ. تو مسلمان دشمنی میں، مسلم دشمنی میں پورے ہندوستان میں چوٹی پر ہے وہ علاقہ، اور وہاں سے یہ برہٹہ قوت ابھری تھی. اب شاہ ولی اللہ ایک درویش دہلی میں بیٹھے ہوئے اپنے حجرے میں، لیکن وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیے سیاست دان نہیں تھے، نہ امیر تھے، نہ گورنر تھے، نہ درباری تھے، کچھ بھی نہیں تھے، لیکن نگاہ ہے، دیکھ رہے ہیں، حالات کے نفس پر ہاتھ ہے، خطرے کا اندیشہ ہو گیا ہے. اور پھر کہاں سے، ہندوستان میں کوئی شکل نہیں تھی، کوئی قوت ایسی نہیں تھی کہ جس کو اپروچ کرتے. لہذا خود خط لکھا ہے احمد شاہ ابدالی کو، اسے بلایا ہے، اور پانی پت کی تیسری جنگ میں پھر احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں اللہ نے مرہٹہ قوت کو توڑا ہے. یہ ہمارے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا ایک بڑا ہی محبوب موضوع تھا، اس پر وہ تقریر کرتے تھے تو جس جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ، اور جو معلومات ان کے پاس تھی کہ واقعتا اللہ کی مدد تھی. مرہٹہ فوج کے لیے ایک بہت بڑی کمک آئی، ہزاروں اس کے اندر وہ جانور تھے جن کے اوپر وہ گندم لدی ہوئی ہے، پیسہ ہے، سامان ہے، فوج کے لیے کمک آئی ہے. راستہ وہ بھول گئے، پہنچ گئے ابدالی کے کیمپ میں، ساری مدد اور کمک مل گئی ابدالی کو. تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال کچھ نہ کچھ اسباب ہوتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیے، میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے. ایک طرف حضرت مجدد نے ہند میں امت مسلمہ کو اثر نو مستحکم داخلی تشخص عطا کیا، یہ داخلی تشخص تھا، اتباع سنت شریعت کی پابندی، یہ داخلی تشخص کی پریزرویشن ہوئی، استحکام ہوا. تو شاہ صاحب نے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دے کر امت کے خلاف اٹھنے والے سب سے بڑے خارجی طوفان کے مقابلے کا سامان کیا، اور حضرت مجدد نے رد روافض سے جس کام کا آغاز فرمایا تھا، یہ ان کا رسالہ شیعیت کی نفی میں، اس کی تکمیل شاہ صاحب نے ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء اور قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین اور ان کے صاحبزادے شاہ عبد العزیز نے تحفہ اثنا عشریہ ایسی کتابوں کی تصنیف سے کی. یہ دو کتابیں ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء بڑی چوٹی کی کتابیں ہیں کہ اصحاب ثلاثہ، بلکہ خاص طور پر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی کو بلا فصل قرار دینے کے لیے جو نفی اہل تشیع کرتے ہیں پہلی تینوں خلافتوں کی، تو ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، ان خلفاء کی خلافت پر جو پردے ڈالے جا رہے ہیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے کتاب لکھی. یہ خلفاء برحق تھے. اسی طریقے سے قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین، حضرت علی کی جو فضیلت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر ثابت کی جا رہی تھی، اس کے رد میں قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین کہ شیخین ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً افضل ہیں حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر تحفہ اثنا عشری، اثنا عشری کہلاتے ہیں نا یہ بارہ اماموں کے ماننے والے جو ہمارے ہاں شیعہ ہیں، باقی تو اصل میں تو وہ جن کا معصوم امام اب بھی موجود ہے، مکمل شیعہ تو وہ ہے، یہ تو درمیان میں لٹکے ہوئے، ان کا امام بھی غائب ہے. اس اعتبار سے وہ امامیہ جو ہے اصل میں تو وہ ہے. بہرحال اثنا عشری ان کو کہتے ہیں. تو تحفہ اثنا عشری شاہ عبد العزیز نے کتاب لکھی. اور دوسری طرف شیخ محدث نے علم حدیث کا جو پودا سرزمین ہند میں لگایا تھا، عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، شاہ صاحب اور ان کے خلفاء نے نہ صرف یہ کہ اس کی آبیاری کی بلکہ اپنی انتر کوششوں سے سنم خانہ ہند کو علم حدیث نبوی کا ایک عظیم الشان چمن بنا دیا. عجیب مشابہت ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات المصابیح کی ایک شرح عربی میں لکھی تھی اور ایک فارسی میں. اسی طرح امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موطا امام مالک کی ایک شرح عربی میں لکھی المصوا اور ایک فارسی میں لکھی المصفا. واضح رہے کہ شاہ صاحب کے نزدیک موطا امام مالک کو علم حدیث کے ذیل میں اصل اول کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ پہلا مرتب ہوا ہے وہ موطا ہے. اس لیے شاہ صاحب کے نزدیک باقی تمام کتابوں پر فوقیت ہے اہمیت کے اعتبار سے موطا امام مالک کو. اس پر متضاد ہیں. اب یہ تو وہ کام تھے جو حضرت مجدد نے شروع کیے یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے شروع کر دیے تھے, اس میں پیش قدمی ہوئی فردر ایڈوانس جو شاہ ولی اللہ دہلوی کے ذریعے ہوا. اس پر مستداد ہے شاہ صاحب کے وہ کارنامے جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نشأت ثانیہ کے طویل عمل کا اصل نقطۂ آغاز انہی کی ذات گرامی ہے. مثلاً ایک یہ کہ علم فقہ کے میدان میں ایک طرف آپ نے ابن الجید فی احکام الاجتہاد و تقلید تصنیف فرمائی, جس سے تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے مابین اعتدال کی راہ واضح ہوئی. اب یہ جو مقلد جامد یہاں پر بس حنفیت ہی حنفیت اور اس کے سوا کچھ نہیں, تو شاہ صاحب نے یہ کتاب لکھی کہ یہ درمیانی راہ اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے تقلید جامد, اور یہ بھی نہ ہو کہ آدمی مادر پدر آزاد ہو جائے, کچھ نہ کچھ تو کسی کھوٹے سے تو بدا رہنا چاہیے. اسی دوسری طرف الانصاف فی بیان سبب الاختلاف ایسی مارکت الارا کتاب لکھی. یہ کتاب جو اس کا موضوع یہ ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ یہ فقہی اختلافات کس وجہ سے ہوئے. اب اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے, یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہو گیا, ایک مسجد کی بات کر رہا ہے ایک مغرب کی, لیکن معلوم ہو جائے کہ اصل نقطہ بیچ میں کیا ہے, وہ جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے, یہ جو کہہ رہا ہے اس کی دلیل کیا ہے, تو معمولی سا انٹرپریٹیشن کا فرق رہ جائے گا. جیسے ایک شخص سورہ فاتحہ شروع کر رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بلند آواز سے پڑھ رہا ہے, دوسرا شخص جو ہے وہ نہیں پڑھتا ہے. اب عام آدمی تو گھبرا جائے گا کہ اگر یہ سورہ فاتحہ کا جز ہے تو جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی, اور اگر یہ اس کا جز نہیں ہے تو اس نے بدعت کی ہے. لیکن معلوم یہ ہو جائے کہ یہ جو اختلاف ہے کس بنیاد پر ہے. سات آیتیں دونوں ہی مانتے ہیں کہ ہاں سات ہی آیتیں ہیں, البتہ ایک اختلاف ہے کہ یہ آیتیں بسم اللہ ہر سورت کے ساتھ کاؤنٹ کی جائے یا نہ کی جائے, تو کیا فرق ہوگا. تو اگر یہ چیز معلوم ہو جائے تو پھر کشادگی ذہن کے اندر اور قلب کے اندر ہو جاتی ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اب جیسے کہ فاتحہ خلف امام کا مسئلہ ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے, لیکن یہ کہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام جب نماز پڑھا رہا ہے تو امام در حقیقت نمائندہ ہوتا ہے جماعت, تو قراءت الامام قراءت المقتدی اقتدا کرنے والوں کی طرف سے اس کی قراءت میں اتفاق کرتی ہے. یہ اب ایک ان کا ہے, یہ نہیں کہتے وہ کہ سورہ فاتحہ لازمی نہیں ہے. سورہ فاتحہ تو لازمی ہے, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, لیکن جب اجتماعی شکل میں ہے تو جو نمائندہ ہے وفد کہیں جاتا ہے تو نمائندہ بات کرتا ہے باقی خاموش رہتے ہیں. اب یہ بات سامنے ہو تو ٹھیک ہے, اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی بات اب نہیں رہی. پڑھنے کے قائل وہ بھی ہیں, جب بھی آپ انفرادی نماز پڑھیں گے آپ کو پڑھنی پڑے گی, لیکن اجتماعی شکل میں یہ رہے. تو یہ جو ہے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف, اختلاف کے اسباب کیا ہوئے, کیا وجوہات ہوئیں, اس میں انصاف. ایسی مارکت الارہ کتاب لکھی جس نے فقہی اختلافات کی اہمیت کو کم کرنے کے ضمن میں نہایت دور رس نتائج پیدا کیے. دوسرے, اب یہ چیزیں وہ ہیں جو کوئی بالکل یہ نہیں کر رہے ہیں, یہ بات نہ حضرت مجدد کے ہاں تھی نہ شیخ محدث دہلوی کے ہاں. ایک طرف تو انہوں نے میں نے وہ چیزیں گنوا دی جن میں کہ ان کے کاموں کو انہوں نے آگے بڑھایا, اور یہ کام وہ ہے کہ جو اوریجنلی ان کے ہیں, اوریجنیٹ انہوں نے کیے. پہلا یہ کام فقہ کے معاملے میں یہ تقلید جامد اور اجتہاد مطلق کے درمیان کی ایک کیفیت لانے کی کوشش جس میں دو تصانیف اس قدر زوردار. دوسرا یہ کہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف حجت اللہ البالغہ کے ذریعے آپ نے حکمت دین کو ایک باقاعدہ علم کی حیثیت دے دی, اور اسلام کے نظام عقائد, نظام عبادات اور نظام معاشرت و معاملات کو ایک مربوط اور منضبط نظام زندگی کی حیثیت سے پیش کیا جس کی آنے والے دور میں شدید ترین ضرورت پیش آنے والی تھی. اس لیے میں نے کہا یہ فاتح ہیں دور حاضر کے, اس کی ضرورت. چنانچہ ڈاکٹر بشارت علی ہے حیدرآباد دکن کے, اب تو خیر کراچی میں بہت عرصے سے, سوشولوجی عمرانیات کا جو ایک نیا مضمون شروع ہوا تھا کچھ عرصے پہلے, اس میں ان کے پاس پی ایچ ڈیز وغیرہ کئی جگہ سے ہیں, بہت اتھارٹی مانے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ از دی گریٹسٹ سوشل تھنکر آف دی ورلڈ, سوشولوجی کا ماہر اعظم شاہ ولی. یہ ان کی سند ہے, ان کا قول ہے. میں تو چونکہ اس فن کا ماہر نہیں, اس علم سے براہ راست میرا تعلق نہیں, لیکن میں نے ان کی صرف جو سند ہے وہ آپ کو بتا دی. اس میں جو چند مثالیں میں دیا کرتا ہوں ان کا اقتصادی, ان کی سوچ, زمین کے بارے میں ان کا تصور مسجد ہے، زمین وقف ہے، اس کے بارے میں پھر اس سے وہ مطابقت پیدا کرنا. مسجد میں جو شخص آ کر بیٹھ جائے دوسرا اس کو نہیں ہٹا سکتا. اسی طرح جو غیر آباد زمین کو آباد کر لے وہ اس کے اوپر رہے گا، قبضہ اس کا مانا جائے گا. لیکن اگر اب وہ غیر آباد رکھتا ہے 3 سال تک قبضہ ختم ہو جائے گا. جو اٹھ کے چلا جاتا ہے جگہ سے ریزرو بھی کر کے جا سکتا ہے. یہ جو ہمارے یہاں نشانیاں رکھ دیتے ہیں، یہ ٹوپی رکھ دی میں گیا ہوں میں جا رہا ہوں وضو کرنے، یہ در حقیقت شریعت کے اندر اس کے لیے صحیح وہ اجازت نہیں ہے موجود. کوئی ریزرویشن مسجد میں نہیں ہو سکتی. اور یہاں تو ریزرویشن ہوتی ہیں مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں بھی. اور مسجد حرام میں تو خیر پیسے بھی چلتے ہیں اس کے لیے، شرطوں کے ہاتھ گرم کرو تو پھر وہاں پر جگہ ملتی ہے صفحہ اول میں. بہرحال، اور سب سے بڑھ کر یہ، اب یہ تیسرا کام ہے جو سب سے بڑا ہے ہمارے اعتبار سے، یہ دعوت رجوع الی القرآن جو اس کتاب کا موضوع ہے اس کے عنوان سے اہم ترین یہ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز فرما دیا. چنانچہ اس ضمن میں کیا کام کیے، ایک طرف قرآن مجید کے فارسی ترجمے کے ذریعے قرآن کے مطالب و مفاہیم کو عوام تک پہنچانے کا اہتمام کیا. یہ گویا کہ اس کے مساوی ہے کہ انگریزی دور میں انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا قرآن کا، تو انگریزی پڑھے لکھے لوگ جو ہے تبھی تو سمجھ سکتے تھے، کیونکہ اس دور میں دفتری زبان فارسی تھی، پڑھے لکھے لوگ فارسی، پڑھے فارسی اور بیچے تیل، دیکھو رہے قسمت کے کھیل. تو اصل میں تو شے جو تھی وہ فارسی تھی، اور ہندو پڑھتے تھے، بہت بڑے بڑے عالم اور بڑے بڑے شاعر ہوئے ہندو، کائست قوم خاص طور پر، وہ تو فارسی جو ہے وہ بالکل ان کے شیر بادر کی طرح ہو گئی تھی. تو اس میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اگرچہ اس پر انہیں شدید مخالفت حتیٰ کہ عوامی یورش تک کا سامنا کرنا پڑا. اور دوسری طرف الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کی تصنیف سے کے ذریعے علم تفسیر کو ایک چیستہ کے بجائے ایک باقاعدہ فن کی حیثیت سے متعارف کرایا، اور درمیانی استعداد تک کے حامل لوگوں کے لیے فہم قرآن کی راہیں آسان کر دی. ورنہ پہلے سمجھا جاتا تھا کہ چھوئی بوئی کا پیڑ ہے، کچھ نہ کہا جائے، ذرا سی ایک بات بھی کہہ دی یہ تفسیر بن رائے ہو جائے گی، بہت ہی دور دور رہو، ہاتھ نہ لگاؤ، بس دیکھو اور عظمت کے ساتھ دیکھ لیا کرو، یا یہ کہ پڑھ کر اس کا ثواب لے لیا کرو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور پھر یہ کہ یہ تو سینہ بسینہ علم ہے، تفسیر کا معاملہ ہے، اور روایات سے ہٹ کر تو ذرا کوئی بات کی تو گویا کہ کفر ہو جائے گا. تو شاہ صاحب نے اس کا ایک سائنٹیفک، اس کا ایک نظم بتایا، اس کے مضامین کا تعارف کرایا، اس میں شان نزول کی روایات کے بارے میں ایک بڑی انقلابی بات کہی کہ یہ سمجھنا بالکل غلط ہے کہ جو روایتیں آ جاتی ہیں شان نزول کی کہ وہ آیت اسی واقعے پر نازل ہوئی ہے، یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ مفسرین نے وہ واقعات اس حوالے سے درج کر دیے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم کچھ قریب ہے ان واقعات کے. یہ نہیں کہ آپ اس کو اس کے ساتھ نتھی کر دیں اس آیت کو کہ بس یہی واقعہ جو ہے یہی اس کے نزول کا اصل سبب ہے. بعض آیات تو ایسی ہیں کہ جو یقیناً نتھی ہوگی، وہ حالات و واقعات ہی پر مشتمل ہے، لیکن بعض دوسری چیزیں جو ہیں وہ شان نزول کی روایات کو جو کچھ سمجھ لیا گیا ہے. تو شاہ صاحب نے بڑی جرأت کے ساتھ ان چیزوں کو کھولا ہے. یہ بند علم تھا، ایک سینہ بسینہ علم تھا، اسے کھول کر اور عام آدمی بھی الفوز الکبیر پڑھے اور اس پھر اس کے بعد سے قرآن پر غور و فکر کرے. شاہ صاحب کے جلیل القدر فرزندوں میں سے دو یعنی شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن مجید کے باب محاورہ اور لفظی ترجمہ کر کے گویا اپنے والد مرحوم کے شروع کیے ہوئے لفظی ترجمے یعنی لفظی اور باب محاورہ اپنے والد مرحوم کے شروع کیے ہوئے کام کو منطقی انتہا تک پہنچا دیا. اور کون کہہ سکتا ہے کہ آج بر صغیر پاک و ہند میں علم و فہم قرآن کا جو غلغلہ اور ہم ہما ہے وہ سب دہلی کے اس عظیم خانوادے کی مسائی کا نتیجہ نہیں. جتنے تراجم بعد میں ہوئے ہیں کوئی شخص مستغنی نہیں ہے شاہ عبد القادر کے ترجمے سے اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے. امام الہند، شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے تو صاف لکھا ہے کہ یہ ترجمہ میرا ہی نہیں، جو ان کے نام سے ترجمہ چھپتا ہے، شاہ صاحب کا ترجمہ ہے یہ، میں نے صرف محاورہ تبدیل ہو گیا ہے، 100 برس ہو گئے، 1805 میں چھپا تھا وہ، تو اب 20ویں صدی جب آئی ہے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ محاورہ زبان کا بدل گیا ہے. شاہ قادر صاحب کے ترجمے میں بہت سے ہندی کے الفاظ ہیں، نردھار، اب وہ سمجھ میں نہیں آتا، تو صاحب سب کا ہے، اب صاحب جو ہے یہ اس معنی میں اب آج کل یہ اس طرح استعمال نہیں ہوتا، مالک. اس طریقے سے جو بہت سے ان کے ترجمے ہیں ان کے اندر ہندی جو ہے ایک محاورہ وہ شامل ہے. لیکن یہ کہ شیخ الہند یہ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ان چیزوں کو تبدیل کر دیا ہے کہ ایڈیم جو بدل گیا ہے اردو کا، میں نے جو کرنٹ ایڈیم ہے وہ وہاں پر تبدیل کر دیا، ورنہ ترجمہ انہی کا ہے. یہ شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. باقی اس نے بھی ترجمے کیے، سامنے رکھا ہے. الغرض ویسے تو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا علمی اصلاح و تجدید کا پورا کارنامہ ہی نہایت رفیع اور قابل قدر ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی مسائل کو عالم اسلام میں یورپ کی پوری تحریک احیاء العلوم رینائسنس کا ہم پلہ قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کی جانب مناسب کر دیا، اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعی کا آغاز کر کے گویا حضرت ابوبکر صدیق کے اس قول کے مطابق کہ لا یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، جس طریقے پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، وہ جو کل ہم نے پڑھا تھا مضمون قرآن اور جہاد، قرآن اور جہاد فی سبیل اللہ، وہ ہے اصل رنگ دین محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لیے گویا اسلام کی نشت ثانیہ کی سعی و جہد کی راہ کھول دی. فجزاہ اللہ احسن الجزاء. اس کے بعد اس چیپٹر میں کوئی یہ پانچ صفحے ہیں، یہ ایک اقتباس ہے، وہی شیخ اکرام صاحب کی کتاب سے میں نے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قرآنی خدمات پر جو ان کی تحریر ہے یہ اس کا ایک اقتباس ہے، اس کو آپ حضرات اپنے طور پر پڑھ لیجئے گا. اب آئیے اگلا چیپٹر باب سوم، انگریزی دور کے نئے فتنوں کا سد باب، تحریک رجوع الی القرآن اور ترجمہ و تفسیر قرآن کے مختلف مکاتب فکر. یہ بہت معلومات افزا تحریر ہے اور بہت اہم ہے. اس وقت کے جو حالات ہیں ہندوستان پاکستان کے کلچرل علمی تہذیبی، ان کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے ضمن میں عرض کر دوں، یہ میں نے کسی اور جگہ بھی کہا ہے کہ معلومات میں نے بلکہ اس کے مقدمے میں لکھ لیا ہے، آپ نے پڑھ لیا ہوگا کہ میں مرہون منت ہوں ان معلومات کے لیے پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا. ورنہ یہ کہ ان تمام چیزوں کا، اس پوری تاریخ کا اور اس پورے اس دور کے ان تمام شخصیات کا مطالعہ براہ راست کرنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا، تو بہت سی معلومات در حقیقت ان سے مستعار ہیں. پہلا صفحہ تو در حقیقت اب تک کی جو بحث ہے اس کا پھر خلاصہ ہے. صفحہ 109، امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے بارے میں ہم اپنا یہ تاثر بھی بیان کر چکے ہیں کہ دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ میں ان کی سی جامعیت کبریٰ کی حامل کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی، اور اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ واقعتاً دور جدید کے فاتح ہیں، اور ساتھ ہی تجدید دین اور احیاء اسلام کے بلند و بالا مقاصد کے لیے ان کی ہمہ جہتی مساعی کا ایک اجمالی خاکہ بھی بیان کیا جا چکا ہے. اور یہ بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ مختلف النوع اور وسیع الاطراف مسائل میں ان کی اہم ترین خدمت یہ تھی کہ انہوں نے اسلام کا رشتہ اس کی اصل ثابت یعنی قرآن حکیم کے ساتھ اثر نو قائم کرنے کے طویل عمل کا باقاعدہ آغاز کروا دیا. اور یہ کہ ان کا عظیم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے توجہات کو اثر نو قرآن حکیم کے علم و حکمت کی جانب مناسب کر دیا، اور اللہ کی رسی کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلق کو دوبارہ استوار کرنے کی سعی کا آغاز کر کے گویا حضرت ابوبکر صدیق کے اس قول کے مطابق کہ لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اسلام کی نشت ثانیہ کی سعی و جہد کی راہ کھول دی. اصل میں یہ اس وقت مجھے کیوں لکھنا پڑا کہ اس مقالے اور اس مقالے کے درمیان جو ہے میری تحریر میں ایک سال کا فصل ہے، وہ جنوری سن 76 میں چھپا تھا میساک میں، پورے سال میرا تو قلم بمشکل کبھی اٹھتا ہے، پھر یہ کہ پھر گیپ آ جاتا ہے بہت، پھر کہیں کافی دنوں کے بعد جو ہے وہ پھر ہمت ہوتی ہے. تو یہ اس کے بعد یہ جو دو چیپٹرز ہیں اب جو اس کے اندر آگے آ رہے ہیں، یہ دونوں چیپٹرز جو ہیں دسمبر سن 76 میں میں نے لکھے تھے، ایک مضمون کی حیثیت سے تقسیم کر کے دو چیپٹرز بنایا ہے. تو چونکہ فصل اتنا تھا تو میثاق کے قارئین کو اس کے سلسلہ مضمون کے ان کے ذہن میں جوڑنے کے لیے یہ بات جو ہے اس کا یادہ ضروری تھا، ورنہ کتاب میں اس کی ضرورت جتنا نہیں تھی. اس سے پہلے ہم یہ بھی واضح کر چکے تھے کہ صدر اول میں اسلام کی عظیم ترین حقیقتیں دو ہی تھیں، ایک ایمان وہ ظاہری اور قانونی اور فقہی ایمان نہیں جس کا تعلق اظہاروں باللسان سے ہے، بلکہ وہ حقیقی اور قلبی ایمان جو یقین بن کر انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ اور دوسرے جہاد فی سبیل اللہ، جس کا مقصد ہو شہادت علی الناس، اعلائے کلمت اللہ اور اظہار دین حق علی دین کلہی۔ اور چونکہ ایمان حقیقی کا منبع اور سر چشمہ ہے قرآن حکیم، اور جہاد و قتال کی علامت ہے تلوار، لہذا مرد مومن کی شخصیت کا جو حیولہ چشم تصور کے سامنے ابھرتا ہے، اس کے ایک ہاتھ میں بالکل بجا طور پر قرآن ہوتا ہے، دوسرے میں تلوار۔ یہ صحیح ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی اپنی زندگی میں سر بکف اور سیف بدست اور کفن بردوش میدان جہاد و قتال میں نکلنے کا مرحلہ نہیں آیا، لیکن یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے نصف صدی کے اندر اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو غلغلہ سرزمین ہند میں بلند ہوا، وہ تمام تر انہی کی تجدیدی دعوت کی صدائے بازگشت تھی۔ شاہ اسماعیل تو ان کے پوتے ہی تھے، اور سید احمد بریلوی بھی انہوں نے بیعت کی تھی شاہ عبد العزیز سے، اگرچہ وہ سلوک جو مروج ہے وہ انہوں نے طے نہیں کیا۔ جب تصور شیخ کا مسئلہ ان کا، یہ تو مجھے تو شرک معلوم ہوتا ہے، ابھی بحث و نزاع ہی میں تھے کہ وہ شاہ عبد القادر آ گئے، انہوں نے بات سن کر کے انہوں نے کہا کہ چھوڑیے ان کو بھائی جان، ان کا میدان کچھ اور ہے، یہ اس میدان کے آدمی نہیں، اللہ نے ان سے کوئی اور کام دینا، یہ تصور شیخ والے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں۔ یہاں تک بھی ہوا ہے کہ سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ قرآن تک تو خوب چلے، آگے جب وہ کتابیں پڑھاتے تھے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، سمجھ میں آنے سے بھی زیادہ یہاں تک ہو گیا، کوئی نفسیاتی عارضہ اس کو سمجھا گیا کہ وہ کتاب کے اوپر توجہ جماتے تھے تو وہ حروف ہی غائب، نظر ہی نہیں آ رہے، پڑھ لو کیا پڑھو گے۔ تو پھر اس وقت کہا گیا کہ انہیں اللہ نے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا ہے، یہ فلسفہ اور منطق اور یہ اور وہ اور شرح حدیث اور فلاں اور فقہ کے دلائل اور جزیات، ان کے لیے اللہ نے انہیں پیدا ہی نہیں کیا، ان کا میدانی کور۔ یا گویا کہ اس وقت کے وہ مدرسہ اور خانقاہ دونوں، اس سے کوئی بالا تر شخصیت تھی سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن بہرحال سرپرستی ان کی اسی خانوادہ ولی اللہ نے کی۔ اس اعتبار سے جو جہاد شہیدین کے نام سے مشہور ہے پچھلی صدی کا، در حقیقت وہ یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ شاہ ولی اللہ ہی کی تجدیدی مسائل کا نتیجہ ہے۔ مجدد جو ہے 13ویں صدی ہجری کے، وہ سید احمد بریلوی ہے رحمۃ اللہ علیہ، 11ویں صدی ہجری کے شیخ احمد سرہندی، 12ویں صدی ہجری کے شاہ ولی اللہ، لیکن 11ویں صدی میں آپ حضرت مجدد کے ساتھ شیخ محدث عبدالحق دہلوی کو بھی شامل کر لیجئے، تبعاً 12ویں صدی میں شاہ ولی اللہ کے ساتھ شامل کر سکتے ہیں شیخ محمد ابن عبد الوہاب کو، تبعاً رحمہ اللہ، اور یہ جو 13ویں صدی ہے اس میں شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی، اور تبعاً ان کے ساتھ شاہ اسماعیل شہید۔ اہل حدیث نہیں مانتے اس کو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید کیونکہ کچھ اہل حدیث مزاج کے تھے، حالانکہ حنفی حضرات علماء اس کی نفی کرتے ہیں، وہ قطعاً اہل حدیث نہیں تھے، لیکن چونکہ کچھ ان کا گمان ہے کہ وہ اہل حدیث تھے تو وہ یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں تو کام شروع کیا تھا شاہ اسماعیل نے، یہ سید احمد بریلوی تو ان کے ساتھ لگ گئے تھے، حالانکہ شاہ اسماعیل شہید بیعت کر رہے ہیں سید احمد بریلوی کے ہاتھ پر۔ ایسی چیزیں بھی جو ہے نا، یہ تعصب اور عصبیت اور یہ جو گروہ بندیاں ہیں، ایسی آنکھوں پر پٹیاں باندھ دیتے ہیں۔ اور یہ بات کہی کس نے؟ جو اہل حدیث کا ایک وقت میں پاکستان میں سب سے بڑا لیڈر بن گیا تھا، اب فوت ہو گیا، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، اس نے کہی۔ اصل میں تو یہ شاہ اسماعیل شہید تھے، یہ تو سید احمد بریلوی تو ایسے ان کے ساتھ لگ گئے تھے ساتویں درجے، لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی وفات کے نصف صدی کے اندر اندر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جو غلغلہ سرزمین ہند میں بلند ہوا، وہ تمام تر انہی کی تجدیدی دعوت کی صدائے بازگشت تھی۔ اس لیے کہ خود حضرت سید احمد بریلوی بھی خانوادہ ولی اللہ ہی کے تربیت یافتہ تھے، اور ان کے دست راست تو تھے ہی شاہ اسماعیل ابن شاہ عبد الغنی ابن شاہ ولی اللہ۔ شاہ ولی اللہ کے یہ بیٹے جو ہیں شاہ عبد الغنی، یہ نوجوانی میں فوت ہو گئے تھے، ان کا نام زیادہ روشن نہیں ہوا، لیکن یہ کہ ان کے بیٹے ہیں شاہ اسماعیل، ان کا نام پہ جو روشن ہوا ہے تو وہ تلافی پوری ہو گئی۔ باقی شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، یہ تو سب اپنی جگہ پر آفتاب و مہتاب ہیں، اور اگرچہ انجام کار کے اعتبار سے ہندوستان کی یہ پہلی اسلامی تحریک شعلہ مستاجل کا مصداق بن گئی، لیکن اس کی خوش درخشیدگی یقیناً ہر شک کو صبح سے بالاتر ہے، یہاں تک کہ واقعہ یہ ہے کہ اس تحریک جہاد کے وابستگان کے ایمان و یقین، ذوق و شوق اور جوش و خروش کے تذکرے سے بے اختیار صحابہ کرام یاد آ جاتے ہیں، اور سخت حیرت ہوتی ہے کہ ایسی چنگاری بھی عرب اپنی خاکستر میں تھی. اور یہ ایک بیان ثبوت ہے اس کا کہ اگر دعوت کی اساس اور منہج عمل وہی اختیار کیا جائے جو اسلام کے صدر اول میں کیا گیا تھا، تو سیرت و کردار کے وہی نمونے آج بھی تیار ہو سکتے ہیں جو دور صحابہ کا پرائے امتیاز ہے. گویا بقول جگر مراد آبادی، چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. اب جو بات صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت عمر کے زمانے میں کہی گئی تھی، بیت المقدس کے لوگوں نے جو کچھ دیکھا تھا کہ داخل ہوئے ہیں فاتح افواج صحابہ کی، اور انہوں نے سارا نسوانی حسن اپنا مڈیروں کے اوپر جمع کر دیا تھا چھتوں کے اوپر تاکہ ہماری تلواریں انہیں گھائل نہ کر سکیں، شاید یہ نگاہوں جو کہ تیر جو ہے وہ ان کو چھید سکے، لیکن کسی نے نگاہ اوپر اٹھائی تک نہیں. وہی بات آپ کو پچھلی صدی کے اندر سننے میں ملی کہ یہ جو کاغان کے علاقے میں گجر قوم آباد ہے، بہت خوبصورت لوگ ہیں، مرد بھی عورتیں نہایت حسین، وہ آپس میں یہ سرگوشیاں کرتی تھیں کہ یہ مولوی معلوم ہوتا نامرد ہے، انہوں نے ان میں سے کسی نے کبھی ہماری طرف دیکھا تک نہیں. یہ کردار، چار چار سال پانچ پانچ سال ہو گئے تھے گھروں سے نکلے ہوئے، لیکن یہ کردار تھا ان کا. وہ بالکل وہی ہوں رومان باللیل و فرسان بالنہار والا نقشہ. اب اگلا مضمون شروع ہو رہا ہے، ہندوستان میں انگریز کی آمد سے کیا ہوا ہے. ہندوستان میں انگریز کی باقاعدہ عسکری تسلط کا آغاز تو 1757 میں جنگ پلاسی کے نتیجے میں، گویا شاہ ولی اللہ دہلوی کی زندگی ہی میں ان کی وفات سے 6 سال قبل ہو گیا تھا. شاہ ولی اللہ کی پیدائش ہے 1703، انتقال ہے 1763، وہی 60 برس. 1761 میں پانی پت کی تیسری جنگ، احمد شاہ ابدالی نے قبر توڑ دی، اللہ نے قبر توڑ دی مرہٹوں کی احمد شاہ ابدالی کے ذریعے، اور اس کے 2 سال بعد یہ مراجعہ فرما ہو گئے اپنے پروردگار کی طرف. اور 1757 میں پلاسی کی جنگ ہو چکی ہے، 6 سال پہلے ان کے انتقال تھے، اور انگریز کے قدم جو ہیں ایک حاکم کی حیثیت سے سرزمین ہند میں جم چکے. پہلے آئے تھے تاجروں کی حیثیت سے، انہوں نے تجارتی حقوق حاصل کیے تھے، اور یہ خاص طور پر جو ہے شاہ جہاں کے دور میں، شاہ جہاں بیمار ہوئے، انہیں پائلز تھی، بواسیر کی بیماری تھی، تو مقامی اطباء علاج نہیں کر سکے، اور آپ کو اندازہ ہے پائلز نہایت تکلیف دہ مرض. وہ انگریز ایک سرجن نے آ کر، یورپین سرجن نے آپریشن کیا، ٹھیک ہو گیا. ان کا مانگو کیا مانگتے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تجارتی حقوق چاہیے، لے جاؤ تجارتی حقوق. اب وہ تمام ساحلی علاقوں پر ان کے تجارتی جو ہے کوٹھیاں بن گئی، اور وہ اب کریٹس کے اندر سمجھا یہ جا رہا ہے محصول سے، محصول معاف. جب محصول معاف ہے تو اس کو کھول کے دیکھنے کی کیا ضرورت کہ کیا چیز سونا ہے چاندی ہے کیا ہے، اب اس میں ہتھیار آ رہے ہیں چلے ہوئے. اب انہوں نے اپنی جو ہے قوت مستقل علاقوں کے اندر وہ جو ہے کنسولیڈیٹ کر لی، خاص طور پر بنگال کے اندر انہوں نے قدم جمایا. ادھر فرانسیسی بھی آ گئے تھے، کچھ اور بھی آ گئے تھے، ولندیزی آ گئے تھے، ان کی آپس کی چپلش بھی تھی، لیکن یہ کہ اب یہ تاریخ لمبی ہے. بنگال سے 1757 میں ان کی باقاعدہ عسکری فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہاں بھی غداری جو ہے وہ بھی میر جعفر، جعفر از بنگال و صادق از دکن، یہ جو صادق ہے یہ تو دکن میں تھے. تاہم اسے ایک باضابطہ کل ہند سلطنت بننے میں پوری ایک صدی لگی، یہاں تک کہ 1857 کے غدر یا بغاوت کی صورت میں آخری ہچکی لے کر ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کا 6.5 سالہ دور ختم ہو گیا، اور تاریخ ہند کے برطانوی دور کا آغاز ہو گیا. اس سے پہلے جو تھا معاملہ وہ تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کا، براہ راست تاج برطانیہ کے تحت نہیں تھا ہندوستان. 1857 کے اس جنگ آزادی، یا اس وقت اسے غدر اور بغاوت کہتے تھے، اس کے بعد جو ہے پھر براہ راست جو ہے حکومت برطانیہ نے اسے اپنے تحویل میں لیا، اور سلطنت برطانیہ کا یہ حصہ بن گیا. 18ویں صدی عیسوی کا نصف آخر اور 19ویں صدی کا نصف اول ہند میں سخت اضطراب اور انتشار اور شکست و ریخت کا زمانہ ہے. جس میں مسلمان بالخصوص حد درجے مایوسی اور دل شکستگی کا شکار رہے. مایوسی کے اس غلبے میں جبکہ حالت یہ ہوتی ہے کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، کہیں اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام. ظاہر ہے کہ تحریک شہیدین ایسی پرعزیمت دعوت کا پنپنا اور کامیاب ہونا آسان نہ تھا. چنانچہ یہی ہوا کہ 1831 میں شہیدین نے بخاک و خون غلطیدن کی روش اختیار کر لی اور اپنے بہت سے رفقا کے ساتھ جامع شہادت نوش کر لیا، اور اس طرح بالا کوٹ کی فضاؤں میں دعوت ولی اللہ کی پہلی صدائے باغ گشت دم توڑ گئی. اور بعد میں اگرچہ مجاہدین مسلسل من اثر لو جلوہ دہم دار و رسم دا پر عمل پیرا رہے اور ان کی مسائی کا سلسلہ بالآخر ریشمی رومالوں کی تحریک تک ممتد ہوا. ایک تو جو بچے کچے مجاہدین تھے انہوں نے یاغستان میں جا کے اپنا مرکز بنا لیا جہاد کا، یہ پہاڑی علاقہ ہے آزاد قبائل میں، اور وہ کچھ تو اس خیال میں بھی تھے کہ شہادت نہیں ہوئی ہے سید صاحب کی بلکہ روپوش ہو گئے، دوبارہ ظاہر ہوں گے، انتظار میں رہے. پھر یہ کہ پورے ہندوستان میں جو سلسلہ تھا معتقدین کا، سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ان کی طرف سے چندے پہنچتے رہے وہاں، اور کچھ نہ کچھ وہ انگریزوں کو بھی پریشان کرتے رہے، یہ سارا سلسلہ چلتا رہا ہے. پھر انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بعض تحریکیں چلی ہیں بنگال میں، فرائضی تحریک، حاجی شریعت اللہ کی تحریک، یہ تمام تحریکیں در حقیقت اسی تحریک شہیدین کے آف شوٹس ہیں جو ان کے بعد بھی مختلف جگہوں پر یہ کام ہوتے رہے. لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تمام تحریکیں جو ہیں اس اعتبار سے ناکام ہو گئیں کہ انگریز کے استحکام اور تمکن کا راستہ روکنے میں ان میں سے کسی کو کامیابی نہیں ہوئی. اور یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ کی حیثیت سے آپ کو معلوم ہے کہ 1857 کے بعد تو ایک انگریز وائس رائے نے یا گورنر جنرل جو بھی اس وقت کہلاتا تھا یہ کہا تھا کہ ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، ہندوستانیوں تمہارے سامنے دو اب آپشنز ہیں، اگر تم اسی طرح جو ہے بغاوتیں کرتے رہو گے اور ہمیں پریشان کرتے رہو گے تو ہم تلوار سے حکومت کریں گے تم پر، اگر تم آرام سے بیٹھ جاؤ گے پیسفل سٹیزنز بن جاؤ گے تو پھر ہم قلم سے حکومت کریں گے، اب چوائس تمہارا ہے، یو ڈیسائڈ. برطانوی دور میں مسلمانہ نے ہند زندگی اور موت کی جس کشمکش سے مسلسل دوچار رہے اس کے متعدد پہلو تھے، خالص دینی و مذہبی بھی، علمی و فکری بھی، سماجی و مجلسی بھی، اور قومی و سیاسی بھی. ایک نئی طاقت، نئے فلسفے کے ساتھ، نئے علوم کے ساتھ، نئی تہذیب کے ساتھ، نئی زبان کے ساتھ ہندوستان میں آ کے حکمران ہو گئی. تو بڑے ہی وہ اسپیکٹس سے مختلف تھے جو جس جدھر مسائل پیدا ہوئے، مشکلات پیدا ہوئی، دینی اور مذہبی مسئلہ، اس کے بارے میں ابھی ہم آگے غور کریں گے، علمی و فکری، سماجی و مجلسی، تہذیب، تمدن، میز کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھائیں کہ نہ کھائیں، چھری کانٹا استعمال کریں کہ نہ کریں، کسی نے چمچ بھی استعمال کر لیا تو اس وقت کے لوگوں کا جو مزاج تھا ان کا کرسٹان ہو گیا، یہ چمچ سے کھاتا کھانا، میز پر بیٹھ کے کھانا کھا لیا گویا وہ تو بالکل ہی گیا. تو اب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی. تو یہ ہے وہ اسپیکٹس، دینی و مذہبی، علمی و فکری، سماجی و مجلسی، و قومی و سیاسی. ان میں سے اس وقت ہماری گفتگو خالص دینی و مذہبی کشمکش تک محدود ہے. قومی و سیاسی کشمکش کے بارے میں ہم نے 1967 میں انہی صفحات میں تفصیل کے ساتھ اظہار رائے کیا تھا. یہ مضامین اسلام اور پاکستان کے زیر عنوان کتابی صورت میں شائع کیے جا چکے ہیں. مزید برآں یہ چوبکھی جنگ، چوبکھی ہو گئی نا، مذہبی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی، علمی اور فکری، اور سیاسی اور قومی، چوبکھی چار طرف. مزید برآں یہ چوبکھی جنگ مسلمانوں کو بیک وقت دو دشمنوں سے لڑنی پڑی، انگریزوں سے بھی اور ہندوؤں سے بھی. اس لیے کہ ہوا کیا، ہندوؤں کو ہوش آ گئی، پہلے تو مسلمانوں کو نیچے دبے ہوئے تھے، اب جب انگریز آ گئے، یہ تفصیل سے اس میں مضمون میں زیر بحث آئیں گی یہ چیزیں. تو فطری طور پر انگریز کو مسلمان سے خدشہ تھا کہ حکومت ان سے لی ہے، ان میں حکومت حاصل کرنے کا جذبہ ہوگا، انگڑائی لے گی، امنگے. ہندو تو پہلے بھی غلام تھے، اب بھی غلام ہو گئے، چینج آف ماسٹرز کا مسئلہ ہے. لہذا ہندو کو حوصلہ دو، ہندو کو سپورٹ کرو، مسلمان کو دباؤ، یہ تھی ان کی پالیسی. لہذا ہندو جو ہے اب اس کی باسی کڑی میں بھی ابال آیا، وہ بھی اب مسلمانوں سے انتقام لینے کا سوچنے لگا، ہزار سارا حساب کتاب ہے چکانا ہے، اب معسود وصول کرنا ہے، اس کی تو ذہنیت جو ہے وہ سود خوری کی تھی. تو اب یہ دو محاذ مسلمانوں کو، ہندوؤں سے بھی اور انگریزوں سے بھی، اور ہر ایک کے یہ چار اسپیکٹس ہیں. اور جیسا کہ بالعموم ہوتا ہے اس میں اولاً مسلمانوں کو مدافعت ہی پر اکتفا کرنی پڑی اور ایک طویل عرصے کے بعد ہی یہ صورت پیدا ہو سکی کہ قدم جما کر کسی مثبت اساس پر تعمیر جدید کی کوشش شروع کر سکے۔ خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا۔ یہ مضمون بھی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا بہت ہی محبوب مضمون تھا، عیسائیت ہندوستان میں کس طرح پھیلی ہے، ان کے اعداد و شمار، تاریخ وار تمام حقائق ان کی انگلیوں پر تھے اور تقابل کیا کرتے تھے مرثیہ کہ مسلمانوں نے 600 برس تک تخت دہلی پر حکومت کی، کوئی تبلیغی کوشش نہیں، کسی زبان میں قرآن کا ترجمہ نہیں، اور انگریزوں نے کل 20 برس بعد بائبل کا ترجمہ شائع کر دیا، اور پھر چند ہی سالوں کے اندر ہندوستان کی تمام زبانوں کے اندر بائبل کا ترجمہ۔ یہ فرق تفاوت۔ خالص مذہبی میدان میں مسلمانوں کو سب سے پہلے عیسائی مشنریوں کی یلغار سے سابقہ پیش آیا۔ 1826 میں ہیبر، لارڈ بشپ آف کلکتہ، کیونکہ حکومت تو پہلے وہیں قائم ہوئی تھی نا، تو وہیں ان کا مشن اور وہیں ان کا مرکز، لارڈ بشپ آف کلکتہ، براستہ دہلی بمبئی تک پورے ہندوستان کا دورہ کرنے کے بعد اعلان کیا کہ ہم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ مسلمانوں نے ہند میں نہ کوئی مذہبی جذبہ باقی رہا ہے نہ سیاسی قوت، لہذا عیسائیوں کو کھل کر اپنے مذہب کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ چنانچہ عیسائی پادری چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے اور نوبت بئیجا رسید کے جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں پر بھی عیسائیت کی تبلیغ ہونے لگی۔ تب وہی سنت الہی پھر ظاہر ہوئی، خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامنے۔ اور یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہ کے چشمے بہ رہے تھے۔ یہ یو پی کا دوآبہ کہلاتا ہے، اسے جغرافیہ کے اعتبار سے سمجھ لیجئے، اگر انڈیا کا جغرافیہ کہیں آپ کے سامنے ہے نقشہ، تو جو پرانا پنجاب ہوتا تھا اس کی مشرقی سرحد بنتی تھی نیچے دریائے جمنا، دریائے جمنا جو ہے وہ سیپریٹ کرتا تھا پنجاب کو یو پی سے، شمال سے جنوب کی طرف بہ رہا ہے۔ تھوڑے فاصلے پر اور مشرق میں وہ دریائے گنگا ہے، وہ بھی شمال سے جنوب کی طرف بہ رہا ہے۔ نیچے جا کر پھر ان دونوں کی ڈائریکشن جو ہے ایسٹ ورڈ ہو جاتی ہے، ساؤتھ ایسٹ۔ پھر الہ آباد میں جا کر یہ ملتے ہیں، سنگم جو ہے الہ آباد میں ہے۔ تو یہ جو دو دریاؤں کے درمیان جو ضلع آتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے دوآبہ۔ اس دوآبے میں تین اضلاع بہت اہم ہیں، میرٹھ جو بالکل دہلی کے آس پاس ہے، اس کے ذرا اوپر مظفر نگر، اس کے ذرا اوپر سہارنپور، یہ تین ضلع ہیں۔ اور پنجاب کے تین ضلع جو تھے اس کے جو اب ہریانہ میں ہیں، اس وقت وہ امبالہ ڈویژن کہلاتا تھا، سہارنپور کے بالمقابل اکراس دی ریور جمنا یہ امبالہ تھا، مظفر نگر کے بالمقابل اکراس جمنا یہ کرنال تھا، اور میرٹھ کے بالمقابل اکراس جمنا یہ روہتک تھا، اور ذرا نیچے جنوب میں گڑگاواں جہاں پہ کہ یہ جو قوم ہے میو قوم یہ اس کا مرکز تھا۔ تو یہ علاقہ اصل میں شاہ ولی اللہ بھی اسی دوآبے کے رہنے والے ہیں، بلکہ یہ کہ یہ کبھی ان کے آبا و اجداد روہتک میں بھی رہے ہیں، پھر منتقل ہو کر چلے گئے تھے، یہ پھلت ایک قصبہ ہے ضلع مظفر نگر کا۔ اور یہ شاید آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ میرا بھی تعلق جو ہے جدید و در حقیقت اسی علاقے سے، ضلع مظفر نگر، اس کا ایک قصبہ حسین پور جس میں اس مرتبہ تو میں دیکھ کر آیا ہوں اس گاؤں کو پہلی مرتبہ زندگی میں، وہ میری ددھیال کا، اور ایک قصبہ پھلت کے بہت قریب ہے بنت، وہ میری ننیال کا قصبہ ہے۔ وہاں سے ہم لوگ غدر میں ہی منتقل ہوئے ہیں، مختلف علاقوں میں گئے ہیں، اور میرے دادا کی جائیداد ضبط ہو گئی تھی تو انہوں نے پھر نقل مکانی کی اور جمنا کراس کیا اور آ گئے۔ تو روہتک سے آگے ہے ضلع حصار، ضلع حصار میں پھر انہوں نے سرکاری ملازمت اختیار کی تھی۔ تو یہ ذرا نقشہ ذہن میں رکھیے۔ تو وہی جو دوآبے کا علاقہ ہے اسی سے یہ در حقیقت، یہ پوری دیوبند کی تحریک وہیں سے ہے، سہارنپور کا مدرسہ، دیوبند کا دارالعلوم، گنگوہ وہی ہے، کاندھلہ وہی ہے، یہ مولانا کاندھلوی جو مولانا ادریس احمد کاندھلوی، پھر مولانا محمد مالک کاندھلوی، پھر یہ جو تبلیغی جماعت کی ساری قیادت ہے یہ بھی کاندھلوی ہے، مولانا الیاس صاحب کاندھلے کے تھے، اور اسی طریقے سے یہ سارا خاندان یہ اسی علاقے کے اندر، اللہ تعالیٰ نے بس ہر خطے کے ساتھ کوئی اس کا ہوتا ہے نظر عنایت ہوتی ہے۔ یو پی کے مشرقی علاقے میں اقلیات کا دور تھا، اقلیات کا دورہ غلبہ، فلسفہ، منطق، یہ بہار اور یو پی کے مشرقی علاقے، اور یہ یو پی کا مغربی علاقہ دوآبا، یہ تھا علم دین، حدیث، فقہ، اور اس میں تقویٰ کا رنگ نمایاں تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ، اور یہی مسلم تہذیب کا اصل میں تو گڑھ جو ہے ہندوستان میں یہی تھا. یہ سعادت اسی خطے کے حصے میں آئی جس میں علم و حکمت ولی اللہ کے چشمے بہ رہے تھے، کہ ضلع مظفر نگر کے قصبہ کیرانہ سے مولانا رحمت اللہ نامی شخصیت ابری، جس نے پادری فینڈر کی کتاب میزان الحق کا دندان شکن اور مسکت جواب اظہار الحق کے نام سے تحریر کیا اور ایک مناظرے میں بھی شکست دی. نتیجتاً پادری صاحب موصوف کو ہندوستان سے دم دبا کر بھاگتے ہی بنی. پھر جب انہوں نے اپنی سرگرمیوں کا مرکز ترکی کو بنایا اور وہاں کے علماء کا ناک میں دم کر دیا، اور وہاں سے طلبی پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی ترکی پہنچے، تو وہ وہاں سے بھی 9-2-11 ہو گیا. بلکہ جب خبر ملی کہ وہ رحمت اللہ آ رہا ہندوستانی، تو وہاں سے بھی بھاگ گیا. بات کیا تھی کہ علماء نے پڑھائی نہیں تھا، وہ پڑھ کر آتے تھے قرآن، پڑھ کر آتے تھے حدیث، پڑھ کر آتے تھے عربی، فارسی. وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں واقعہ عجیب و غریب، کہ وہی شاہجہاں کے دربار میں تمام درباری علماء نے کہا یہ آیت قرآن کی ہے ہی نہیں، اور اس پادری نے نکال کر قرآن کھول کر آیت دکھا دی، دیکھو یہ ہے، یہ تو بودھ ہو چکا تھا قرآن سے. تو آپ کیسے جواب دیں؟ وہ تیار ہو کر آتے تھے، بہت ان کی تعلیم ہوتی تھی، تربیت ہوتی تھی، فارسی عربی کے بہت بڑے اسکالرس ہوتے تھے وہ، ان کے پیچھے پوری پوری حکومتوں کی سپورٹس ہوتی تھی، ان کے بجٹ جو ہے ایڈمیشنز کے پوری پوری حکومتوں کے بجٹوں کے برابر ہیں. تو ظاہر بات ہے مقابلہ نہیں تھا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے اس دین کی حفاظت کرنی ہے. مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے برملا اور بروقت جواب دیا. مباحثے اور مناظرے میں اس شکست فاش کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں ہندوستان میں عیسائیت کی تبلیغ کھلے میدان میں خم تھوک کر کبھی نہ کی جا سکی. وہ جو چیلنجنگ انداز تھا کہ جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پادری فینڈر نے چیلنج کیا تھا پورے ہندوستان کے علماء کو، جو چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے، یہ پھر اب ان کے اندر ہمت نہیں رہی. اب تو وہ کیا کرتے ہیں کہ غریبوں کی بستیوں کے آس پاس جا کے کچھ بسکٹوں کے ڈبے ان کو تقسیم کرو، کچھ گھی کے، دودھ کے، کچھ ان کی لڑکیوں کو تعلیم دلوا کے نرسیں بنوا دو، تو اس طریقے سے ان کے دل ہاتھ میں لے کر تو نام بدل دو. وہ عنایت علی تھا، وہ عنایت مسیح ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، باقی اور کچھ کرنا ہی نہیں، شریعت وریت وہاں ہے ہی کوئی نہیں. تو خم ٹھوک کر میدان میں یہ تبلیغ نہیں ہو سکی، اور اس کی واحد ممکن صورت صرف یہ رہ گئی کہ پسماندہ طبقات کی تالیف قلب کے ذریعے کچھ لوگوں کے ناموں کے آگے چپکے سے مسیح کا لائقہ چسپاں کرا دے. البتہ اس میں ایک چیز اور ہے جو یہاں پہ رہ گئی ہے، ایک اور ان کا رہا ہے طریق واردات، اور وہ ہے مشن سکولوں کا، مشن سکول اور یہ تمام جو سیکرڈ ہارٹ اور فلانا اور یہ جو ہے، ان کے ذریعے. ایک شخص سے یہ روایت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے روپے خرچ کرتے ہیں، حاصل کیا ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو عیسائی بنایا؟ تو ایک شخص نے جواب دیا عیسائیوں کی طرف سے کہ عیسائی تو ہم نے بہت کم بنائے، نہیں بنائے، لیکن مسلمان بھی نہیں رہنے دیا. یہ ان کا یہ جو طریق ہے واردات کا، یہ تو چلا ہے، جو وہاں سے پڑھ کر نکلے ہیں پھر ان کا اپنے دین سے، اپنے اعتقادات سے، اپنی تہذیب سے، اپنے کلچر سے تعلق منقطع ہو گیا. جی، آرنلڈ کے الفاظ. دوسری طرف عیسائی پادریوں کی دیکھا دیکھی ہندوؤں کی باسی کڑی میں بھی ابال آ گیا، آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، مسلمان اس وقت دبے ہوئے تو ہیں، ذرا ہم بھی کچھ اپنا غصہ نکال لیں. اور مسلمانوں پر ان کا تبلیغی حملہ دو صورتوں میں ہوا، ابھی اس کو سمجھنے کی ضرورت. عیسائیت والی بات میں ایک ٹرانزینٹ پیریڈ تھا، ان کا وہ اگریسو دور تو ختم ہو گیا، اگرچہ ابھی تک مشنریز ہیں، کام کر رہے ہیں. بے تحاشا پاکستان میں تو جتنا فروغ ہوا ہے آزادی کے بعد، اس کا سوا حصہ بھی پہلے نہیں تھا، لیکن اصل میں پورے ہندوستان کے اعتبار سے اب غور کیجئے تو یہ ہندوؤں کا حملہ مسلمانوں پر دو مختلف شکلوں میں ہوا ہے. ایک خالص رجعتی اور تنگ نظرانہ انداز میں مخالفت، مسلمانوں پر حملہ، نفی، اعتراضات، قرآن پر، حضور کی سیرت پر حملے، رقیق حملے. دوسرے قدرے وسیع المشربی کے رنگ اور ترقی پسندانہ انداز میں، آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے زہر دے کر مارنا، ایک ہے گڑ کھلا کے مارنا. وسیع المشربی، یہ تمام دین ایک ہی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے. اور تو اسلام تو خود کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، کیوں ان چیزوں کے اندر جھگڑا جائے؟ بس جو چیزیں سب کے نزدیک مشترک ہیں، کامن ڈینومینیشن جو ہے اس کو نکال لو، اس میں سے جو چیزیں مشترک ہیں، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، کم نہ تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، بس یہ ہے اصل ایسنس آف دین، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ وہی فلسفہ جو اکبر کا تھا، یا جو اس وقت بھکتی تحریک نے جو ڈیفنس اپنا کیا تھا، ہندوازم کا ڈیفنس اگینسٹ دی آن سلاٹ آف اسلام. ان میں سے پہلے کا حشر تو اگرچہ عیسائی مشنریوں کے انجام جیسا ہی ہوا، لیکن جس طرح کوئی بخار جاتے جاتے مریض کے لیے کوئی اذیت بخش چیز چھوڑ دیتا ہے، جسے عام گھریلو زبان میں بخار کا موتنا کہتے ہیں، یہاں پہ کوئی چھالے نکل آئے، کچھ اور ہو گیا، یہ ہمارے ہاں کی کولوکیل لینگویج میں کہتے ہیں بخار موت گیا، یہ بخار تو چلا گیا، یہ لعنت چھوڑ گیا. اسی طرح یہ فتنہ بھی جاتے جاتے جسد ملت میں ایک سرطان کی جڑیں جما گیا. رہا دوسرے انداز کا حملہ، تو اس کی میٹھی چھری والا، اس نے میٹھی چھری والا کام کیا، اور مسلمانہ نے ہند کے اچھے بلے حصے کو متاثر کیا، یہاں تک کہ بعض انتہائی اہم شخصیتیں بھی اس کی زلف گراگیر کی اسیر ہو گئیں. یہ تو گویا کہ دونوں کا میں نے بہت اجمال میں ذکر کر دیا، اصل اب آگے تفصیل آ رہی ہے. اول الذکر حملہ جو جارحانہ انداز میں تھا، اور جس میں حملہ تھا آریہ سماجیوں کی جانب سے ہوا. آریہ سماج ایک نئی آرگنائزیشن قائم ہوئی، جنہوں نے 1865 ہی کے لگ بھگ مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا تھا، اور 1875 میں سوامی دیانند سرسوتی کی تصنیف ستیارت پرکاش کی اشاعت سے تو گویا یہ فتنہ عروج کو پہنچ گیا. اس کے جواب کے لیے علماء حق بھی میدان میں آئے، لیکن بدقسمتی سے اس میدان میں نمایاں حیثیت آن جہانی غلام احمد قادیانی کو حاصل ہو گئی، جس نے 1883 میں اپنی تعلیف سرمئے چشم آریہ ہی کے ذریعے وہ ہر دل عزیزی حاصل کی تھی جو اس کے ظرف سے بہت زیادہ ہونے کے باعث چھلک پڑی. نتیجتاً وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسرے سینکڑوں اور ہزاروں کو بھی گمراہ کر گیا. یہ ہے اس بخار کا موتنا. کیونکہ باقی علماء میں استعداد اتنی نہیں تھی، یا ان کا شغف نہیں تھا، ذوق نہیں تھا، اس شخص نے خاص اس میدان کے اندر جو ایکسپرٹیز ہے، جو درکار ہے، مہارت وہ حاصل کی، اور آریوں کے ساتھ مناظرے کیے، انہیں شکستیں دی، اور کتاب لکھی سرمائے چشم آریہ. نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں میں پاپولر ہو گیا. ظاہر بات ہے حملے کا جواب دے رہا ہے، مسلمانوں کی طرف سے مدافعت کر رہا ہے. چنانچہ مولانا ثناء اللہ امرسری کے بارے میں آتا ہے اہل حدیث، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں میں اس کا وضو کرانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا تھا. اب بڑے بڑے علماء نے اس کی تعریفیں کی. علامہ اقبال نے کہا اگر کسی کو صحیح اسلام دیکھنا ہو تو قادیان میں جا کے دیکھے. تو یہ چیز جو تھی ظرف سے زیادہ تھی، کم ظرف پڑ گیا اتنا. تو اب دعوے شروع ہوئے، وہ پہلے وہ مسیح موعود کا دعویٰ ہوا، پھر مجدد کا دعویٰ ہوا، ہوتے ہوتے وہ نبوت کا دعویٰ ہے. اور اس طرح جو ہے جسد ملی میں ایک بہت بڑا ناسور جو ابھی تک بہ رہا ہے، وہ زخم ہے جو لگا ہے وہ ناسور کی شکل اختیار کر چکا ہے. یہ گویا کہ بائی پروڈکٹ ہے آریہ سماجی حملے کا. آریہ سماجی حملے کا وہ تو حشر تو وہی ہوا کہ جو ان کا ہوا تھا عیسائی مشنریز کا، لیکن یہ کہ یہ شخصیت پاپولر ہو گئی، اسے موقع مل گیا، اور پھر اس نے جو بھی فساد مچایا وہ ابھی تک جاری ہے. اب آئیے دوسرا مؤخر الذکر حملہ. مؤخر الذکر حملہ برہمو سماج کی صورت میں سامنے آیا. یہ آریہ سماج تھا، یہ برہمو سماج ہے، جس کی تاسیس 1816 میں راجہ رام موہن رائے نے کی تھی. اس کی پیدائش ہے 1770، وفات ہے 1833. یعنی آپ تاریخوں کو جوڑتے جائیے، 1770 یعنی شاہ ولی اللہ کے انتقال کے 7 برس بعد پیدا ہو رہا ہے، اور فوت ہوا ہے 1833 میں. یعنی واقعہ فاجعہ اور حادثہ جو ہے بالا کوٹ کا، اس کے 2 برس بعد. یہ کنٹمپرری ہسٹری کا ایک نقشہ. عجیب بات یہ ہے کہ یہ انتہائی ذہین و فتین اور عالم و فاضل شخص بھی پہلے اسلام اور مسلمانوں کی جانب سے مدافعت کرتے ہوئے ہی سامنے آیا. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو عیسائی مشنریوں کے حملے سے بچانے کے لیے تحفۃ الموحدین تصنیف کی فارسی زبان میں، موحدین کا تحفہ، اور اس طرح مسلمانوں میں حد نزیزی حاصل کر لی. تثلیث کی نفی، عیسائیت کی تردید، توحید کا اثبات. تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے اندر حد عزیز ہو گیا. بعد میں یہ شخص اپنشدوں کا پرچارک، ہندوستان کی عظمت و سطوت پارینہ کا نقیب، اور ہندی نیشنلزم کا علم بردار بن کر سامنے آیا. انڈین نیشنلزم در حقیقت اس شخص کے ذہن کی پیداوار ہے، اور گاندھی سب سے زیادہ متاثر جو ہوا ہے وہ اس شخص سے ہوا ہے، اس کی تحریروں سے، اس کے افکار سے. اور مسلمانوں نے ہند کے دلوں میں نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس نے اکبر اعظم علیہ ما علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین الہی کے چربے کے طور پر وحدت ادیان کا فلسفہ ایجاد کیا. وہ وحدت الوجود تھا، یہ وحدت ادیان ہے، جس کے ناوک نے اچھے اچھوں کو زخمی کیا اور بڑے بڑوں کے دلوں کو چھیر ڈالا. واقعہ یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس کی پوری تحریک اسی ایک شخص کے ذل اور بروز کی حیثیت رکھتی ہے. ذل سائے کو کہتے ہیں، بروز ظہور کو کہتے ہیں، برا ظاہر ہو جانا. ایک ہی شخص کا سایہ اور اس کا ظہور ہے، مظہر ہے، ایکسٹینشن ہے، یہ پوری انڈین نیشنل کانگریس کی تحریک ہے. اور گاندھی جی کی شخصیت پر سب سے گہری چھاپ اسی کی نظر آتی ہے. یہ عجیب مماثلت ہے کہ جس طرح راجا جی نے اسلام اور مسلمانوں کی مدافعت میں تحفۃ الموحدین تالیف کی، اسی طرح گاندھی جی نے مسلمانوں کی تالیف قلب کے لیے تحریک خلافت میں حصہ لیا، اس میں شمولیت اختیار کی. کہاں گاندھی، کہاں خلافت، کیا تعلق؟ اور وحدت ادیان کے فلسفے کو اتنا اچھالا کہ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم جیسی عظیم اور نابغہ شخصیت بھی اس کی زلف گراگیر کی اسیر ہو گئی. ناوک نے تیرے سید نہ چھوڑا زمانے میں. یہ ذرا کنٹروورشیل معاملہ ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے بعض معتقدین اس کی شدت سے نفی کرتے ہیں، لیکن بعض لوگ بڑی شدت کے ساتھ، اور ان میں بہت مخلص لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً وہ برہمو سماج سے متاثر تھے، وحدت ادیان کے قائل ہو گئے تھے. مولانا اصلاحی صاحب تو ایک مرتبہ بہت ہی ناراض ہوئے تھے مجھ پر، جب میں نے کچھ مولانا ابوالکلام آزاد کی کچھ تعریف میثاق میں کی تھی. جس زمانے میں وہ سرپرست تھے تو انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے بہت سخت، کہ کون نہیں جانتا کہ اس شخص کی موت برہمو سماج پر ہوئی ہے. یعنی کہ گویا کہ ان کے نزدیک مولانا ابوالکلام آزاد حالت ارتداد میں فوت ہوئے. اتنا غصہ تھا ان کے اس جو برہمو سماج پر موت ہوئی اس کی. لیکن بہت سے لوگ اس کی نفی کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے کہ جب مولانا ابوالکلام آزاد، وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ بدل ہوئے ہیں 1920 میں علماء کے طرز عمل سے، اس کے بعد پھر انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کی باضابطہ، تو ظاہر بات ہے کہ گاندھی کی شخصیت بہت پرزور شخصیت تھی، زوردار شخصیت تھی، اس سے اثر پڑتا تھا لوگوں پر، ان کی فکر پر، سوچ پر. تو کوئی عجب نہیں ہے کہ کچھ تاثر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد نے لیا ہو. ایک بات جس کا کہ جواب کوئی بھی جو مدافعت کرنے والا ہے وہ نہیں دے پاتا، وہ یہ ہے کہ مولانا آزاد کی جو تفسیر سورہ فاتحہ ہے، اس میں جو مرکزی آیت ہے سورہ فاتحہ کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس میں عبادت کا فلسفہ آتا ہے، اس پر مولانا ابوالکلام آزاد نے کچھ نہیں لکھا. وہاں تو پھر یہ کہ پہلے ربوبیت پہ بہت کچھ لکھا، رحمت پر بہت کچھ لکھا، ہدایت پر بہت کچھ لکھا، لیکن یہ کہ اس آیت کو ایسا گول کر گئے ہیں کہ عنوان ہی کوئی علیحدہ قائم نہیں کیا، بس چھوٹا سا پیرا ہے سابقہ پیرے کے ساتھ. کیا وجہ؟ کیا یہ قرآن مجید کی مرکزی، سورہ فاتحہ کی مرکزی آیت نہیں ہے؟ یہ میں جس سے بھی بات کرتا ہوں، جو بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، وہ چپ ہو جاتا ہے، جواب نہیں اس کے پاس. یہی معاملہ ہوا مولانا اخلاق حسین قاسمی کے ساتھ، وہ بھی مدافعین میں سے ہیں، مدافعت کرنے والے ابوالکلام کی طرف سے کہ یہ غلط الزام ہے، لیکن اس سوال کے جواب میں چپ ہو گئے، خاموش. یہی ہمارے ہاں یہاں نوجوان علماء جو ہیں، ان میں مولانا قاری سعید الرحمان صاحب ہیں علوی، وہ بھی اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے، خاموش. تو معلوم یہ ہوتا ہے. اسی لیے دیکھیے میں نے بارہا جو اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ میں جب ابوالکلام کا نام لیتا ہوں وہ ابوالکلام صرف 1912 سے 1920 والا ہے. بعد کے ان کے سیاسی نظریات, بعد کے ان کے مذہبی, اگر یہ تصور صحیح ہے, میں نے تو ظاہر بات ہے میں ریسرچ ورکر نہیں ہوں, وہ تو اللہ نے ایک وہ 1920 والے واقعے کی ریسرچ مجھ سے زبردستی کرا دی کہ اپنے پروفیسر چشتی صاحب کا ایک جملہ میں لکھ کر اور مجرم بن گیا, پکڑا گیا. لہذا مجھے پھر چھان بین کرنی پڑی, ورنہ میں تو کوئی ریسرچ ورکر تو نہیں ہوں. بہرحال یہ اپنی جگہ پر جو کنٹروورسی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی. قرین قیاس ہے یہ, اس کو یعنی یہ کہ بات کچھ سمجھ میں آتی ہے گاندھی کی شخصیت کے ساتھ ان کا جو قرب رہا اور جس قدر پھر وہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو انڈین نیشنل کانگریس کے اس پوری تحریک میں گم کیا ہے تو اس میں سمجھ میں آتی ہے بات کہ اس فلسفے کا بھی کوئی اثر انہوں نے قبول کیا. واللہ اعلم. مسلمانہ نے ہند کی مثبت احیائی مسائی کا آغاز دراصل 20ویں صدی عیسوی کی ابتدا سے ہوا. یہ ہم ایک تو تاریخ پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پر اصل جو اس وقت زور ہمیں دینا ہے وہ صرف مثبت احیائی کوششوں کا وہ حصہ جو رجوع الی القرآن سے متعلق, کیونکہ یہ کتاب ہے دعوت رجوع الی القرآن کا منظر و پس منظر. یہ پروفیسر شاہ ولی اللہ سے شروع ہوا, اردو میں ترجمہ الفوز الکبیر کی تالیف, دو بیٹوں نے ترجمے کیے. 19ویں صدی کا اکثر حصہ عسکری تحریکوں کے نظر ہو گیا, علمی کام اور یہ کام نہیں چل سکے. تحریک شہیدین اولاً, پھر وہ بغاوت یا جنگ آزادی اور اس کے جو اثرات پڑے. البتہ 19ویں صدی کے آخر میں پھر وہ پروسیس شروع ہو گیا, انگریزی حکومت اسٹیبلش ہو گئی اور اب جب لوگوں کو تسلیم کر کے جب یہ تو ہے یہاں, اس کو ریکنسائل کر کے پھر جب سوچا تو پھر جو سلسلے شروع ہوئے اب ان کا ذکر ہے, اور ان میں بھی خاص طور پر تحریک کا نہیں, یعنی حزب اللہ کا ذکر یہاں نہیں آئے گا, اسی طریقے سے جماعت اسلامی کا ذکر یہاں نہیں آئے گا, تبلیغی جماعت کا ذکر نہیں آئے گا. ان احیائی مسائی کا ایک خاص گوشہ یعنی رجوع الی القرآن کی دعوت, اس کے اعتبار سے اب یہاں پر سارا جائزہ اور تجزیہ ہے. یہ مسائی قومی اور ملی سطح پر اور خالص سیاسی میدان میں بھی ہوئی اور علمی اور فکری سطح پر بھی. ہم مختلف مواقع پر اس احیائی عمل کے مختلف پہلوؤں پر اظہار رائے کر چکے ہیں. آج ہمیں اس ہم جہتی عمل کے اس پہلو پر روشنی ڈالنی ہے جو ہمارے نزدیک خالص تجدید و احیاء دین, ٹھیٹھ اسلام کی نشر ثانیہ کے اعتبار سے اہم ترین ہے, اور وہ یہ کہ بحمد اللہ نگاہوں کا ارتکاز رفتہ رفتہ قرآن مجید پر ہوتا جا رہا ہے اور امت مسلمہ جو کلام اللہ سے بےگانہ ہو گئی تھی دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. اس عمل کا آغاز جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے 18ویں صدی میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے قرآن مجید کے فارسی ترجمے اور الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کی تالیف سے کیا. 19ویں صدی کے آغاز میں ان کے دو صاحبزادوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے الگ ترتیب لفظی اور با محاورہ اردو ترجمے شائع ہوئے, شاہ رفیع الدین کا 1805 میں اور شاہ عبد القادر کا 1810 میں. 19ویں صدی کا اکثر حصہ اگرچہ سیاسی شکست و ریخت اور عیسائیوں اور آریہ سماجیوں کے ساتھ مباحثوں اور مناظروں میں بیت گیا, تاہم اس کے اواخر ہی میں رجوع الی القرآن کا وہ عمل پھر شروع ہو گیا جو 20ویں صدی کے اوائل میں پوری شدت کو پہنچا. رجوع الی القرآن کے اس عمل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ بہت اہم پیراگراف ہے, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ کن کن گوشوں میں کام ہوا ہے رجوع الی القرآن کا, یہ دعوت اس میں کس کس کی مسائی ہے. رجوع الی القرآن کے اس عمل کا جائزہ لیتے ہوئے یہ امر پیش نظر رہنا ضروری ہے کہ آغاز کار میں اس میں ان گروہوں نے بھی حصہ لیا جو بعد میں انتہائی غلط راہوں پر چل نکلے اور ضلوا فاضلوا کا مصداق قابل بن گئے, خود بھی گمراہ ہوئے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. ان میں وہ بھی ہیں جو ضلوا ضلالاً بعیداً کی اس حد کو پہنچ گئے کہ امت کو مجبوراً ان کا تعلق اپنے سے منقطع کرنا پڑا, جیسے قادیانی, اور وہ بھی ہیں جن کی یا تو گمراہی اس درجے کی نہ تھی یا اہمیت اتنی نہ تھی کہ یہ انتہائی قدم اٹھایا جاتا, جیسے چکرالوی اور پرویزی. تاہم چونکہ انہوں نے بھی قرآن مجید کی جانب ارتکاز توجہ کے عمل میں صحیح یا غلط طور پر کچھ حصہ لیا ہے, لہذا ان کا ذکر کیا جا رہا ہے, اسے کسی بھی درجے میں ان کی تائید کے مترادف نہ سمجھا جائے. اب آپ یہ سن لیجئے اور فَإِن تَعْجَبْ فَاعْجَبُنْ قَوْلُهُمْ, تعجب کرنا ہے تو خوب کیجئے. مولانا اصلاحی صاحب نے جب وہ ایک دو ورقہ میرے خلاف چھاپا تھا, ایک خط, اس میں الزام تھا کہ اس نے قادیانیوں کی تعریف کی, اس وضاحت کے باوجود کہ ہم ذکر کر رہے ہیں ان کی تائید کے اس کو مترادف نہ سمجھا جائے. سب سے پہلے تو اندازہ کرنا چاہیے کہ گزشتہ صدی کے ربع آخر اور موجودہ صدی کے ربع اول میں ترجمہ اور تفسیر قرآن کے ذیل میں بر صغیر پاک و ہند میں کس قدر کام ہوا. اور یہ بھی یوں نہ سمجھیے کہ یہ کمپریہنسو لسٹ ہے آل امبریسنگ, یہ تو یوں سمجھیے کہ بس موٹے موٹے جو بھی حافظے کے اندر تھے, کچھ چشتی صاحب نے بتایا کچھ میں نے جمع کیے, ورنہ یہ کہ کام اس سے کہیں زیادہ وسیع. سب سے پہلے سر سید احمد خان مرحوم نے 1875 میں اپنے ہفت روزہ اخبار تہذیب الاخلاق میں تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا جو 11 سال میں 15 پاروں تک پہنچ کر ہو گیا. 1903 میں ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ شائع ہوا. 1906 میں مرزا حیرت دہلوی کا ترجمہ شائع ہوا. 1910 میں مولوی فتح محمد جالندری کا ترجمہ شائع ہوا. 1905 میں مولوی عبداللہ چکرالوی کی تفسیر شائع ہوئی. 1911 میں مرزا ابو الفضل ایرانی شیعہ نے انگریزی میں ترجمہ شائع کیا. اس کو دیکھ کر نواب عماد الملک بلگرامی نے اس سے بہتر ترجمہ شروع کیا, لیکن 16 پاروں تک ہی پہنچ پائے تھے کہ فوت ہو گئے, لہذا یہ نامکمل رہ گیا اور شائع نہ ہو سکا. 1906 میں مولانا شف علی تھانوی نے تفسیر بیان القرآن لکھنی شروع کی جو 1915 میں مکمل ہوئی. 1920 کے لگ بھگ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کا ترجمہ ما مختصر حواشی شائع ہوا. حواشی سورہ نساء تک حضرت شیخ الہند کے اپنے ہیں اور باقی مولانا شبیر احمد عثمانی کے. 1917 میں محمد علی لاہوری کا انگریزی ترجمہ قرآن ما مختصر حواشی شائع ہوا اور اسے اس قدر شہرت حاصل ہوئی کہ 1920 تک کل 3 برس میں اس کے 30,000 نسخے فروخت ہو گئے انگریزی ترجمہ. 1922 میں محمد علی لاہوری ہی کی اردو تفسیر شائع ہوئی, اس کا نام بھی بیان القرآن ہے. یہ چونکہ ربع صدی تک کی بات رکھتی ہے, بعد میں تو اور سیلاب آیا ہے, تفہیم القرآن, تدبر قرآن, معارف القرآن, اور پھر مولانا دریا بازی کی تفسیر, اور نہ معلوم کتنی تفسیریں جو ہیں وہ چھپی ہیں. لیکن یہ ربع اول یعنی پچھلی صدی کے ربع آخر سے کام شروع ہوا, 1875 سے سر سید احمد نے کام شروع کیا, اور یہ 1925 تک تقریباً 50 برس کا یہ جو اندازہ کر لیجئے آپ کے تراجم کا جو سیلاب آیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ فہرست کسی طرح بھی مکمل نہیں کہلا سکتی, تاہم اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ اعتناء و التفات کا ایک سلسلہ گزشتہ صدی کے اواخر سے شروع ہو گیا تھا اور اس صدی کے ربع اول کے ختم ہونے تک خاصی دلچسپی مسلمانہ نے ہند کو قرآن حکیم اور اس کے علوم و معارف کے ساتھ پیدا ہو چکی تھی. تو ہم نے جو کچھ پہلے پڑھ لیا ہے اس میں تراجم کی ایک فہرست جو ربع اول جو ہے اس صدی کا, اس تک جو تراجم شائع ہو چکے تھے ان کی ایک مثال دی ہے, جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنا التفات اور کتنی توجہ اور کتنی لوگوں کے اندر اس بات کی طرف جو ہے ایک اعتناء پیدا ہو گیا تھا. اب وہ عمل جب آگے بڑھا ہے تو جن کو آپ سکولز آف تھاٹ کہتے ہیں, سکولز آف فقہ, یہ مکاتب فکر ہے فقہ کے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, اسی طرح سکولز آف دی ایکسیجیسس آف قرآن, تفسیر قرآن کے مکاتب فکر جو ہندوستان میں بر عظیم پاک و ہند میں پیدا ہوئے ان کا ایک نقشہ یہ ہے. یہ بھی کسی اعتبار سے ایگزاسٹو نہیں ہو سکتا, اس میں بہت سی چیزیں اور ہوں گی, لیکن خاکہ مکمل ہے. یہ اس خاکے میں تفصیلات کا رنگ اور بھرا جا سکتا ہے, مثلا یہ کہ آرتھوڈاکس قدامت پسند تفاسیر اور بھی ہوں گی, اسی طریقے سے متجدین میں اور بھی لوگوں نے کام کیے ہیں, لیکن یہ ہے کہ خاکہ یہی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اس میں اہم ترین آدمی ہے سر سید, اس لیے کہ علماء اب بھی قرآن کی طرف متوجہ نہیں تھے. ساری کوششیں شاہ ولی اللہ دہلوی کی تا حال علماء کو قرآن مجید کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب نہیں تھی. جمود اتنا سخت ہے. متوجہ کرنے والا شخص یہ ہے, وہ کس اعتبار سے کہ سر سید نے جب تفسیر شائع کرنی شروع کی تہذیب الاخلاق میں, 1875 میں شروع کی اور 1896 میں انتقال ہو گیا, 11 سال میں 15 پارے کی تفسیر. اس میں انہوں نے جو نیا علم کلام پیش کیا وہ سائنٹیفک ریشنلزم, اس نے قدیم اعتقادات کی جو ہے وہ جان نکال دی, دجیاں بکھیر دی, یہ ہم پڑھ چکے ہیں نشت ثانیہ میں. اب علماء کو مجبوراً جواب دینے کے لیے میدان میں آنا پڑا. یہ کچوکا نہ لگتا تو ابھی علماء نہیں تھے ادھر متوجہ ہونے والے. ان کا اعتنا صرف فقہ اور حدیث اور علوم معقولی جو کہلاتے ہیں منطق فلسفہ اس کی طرف. اہل حدیث ہیں تو وہ صرف حدیث, فقہ سے بھی کوئی بحث نہیں, نہ فقہ سے بحث نہ اصول فقہ سے بحث, انہیں صرف اصول حدیث اور حدیث سے بحث ہے. حنفی مدارس میں یہ ہے کہ وہ دورہ حدیث ان کی چوٹی ہوتی ہے لیکن وہ تیزی کے ساتھ گزرتے ہیں, صرف یہی فقہی اختلافات کی بحثیں آتی ہیں اور کچھ نہیں. تو انہوں نے جب کچوکے دینے شروع کیے تو اب علماء مجبوراً میدان میں آئے جواب کے لیے. اس اعتبار سے انڈائریکٹلی کافی جو ہے ثواب اس شخص کو ملے گا. جیسے میں نے کہا تھا پاکستان کے قیام کا کے لیے ہم ممنون احسان ہیں پنڈت نہرو کے بھی, ہندوؤں کی تنگ نظری کے بھی. اور پنڈت نہرو نے جس طرح دو مرتبہ پہلے کیبنٹ مشن پلان کو ٹارپیڈو کیا اور پھر وہ جوائنٹ ڈیفنس آفر جو ہے اس کو ٹھوکر لگائی, اس نے پاکستان کے جداگانہ اور ایک آزاد ملک کی حیثیت سے وجود میں آنے اور باقی رہنے کے لیے ایک سبب پیدا کیا. متجددین میں سے سر سید امام ہیں اور باقی یہ سب انہی کے خوشہ چین ہیں. یہ جو مولوی محمد علی لاہوری جو در حقیقت تو ساتھی غلام احمد قادیانی کے تھے اور کچھ غلام احمد قادیانی نے بھی چاہے تفسیر کوئی نہیں لکھی لیکن قرآن مجید کی تعریف اور مد و ثنا بہت کی ہے. قمر ہے چاند اوروں کا, ہمارا چاند قرآن ہے. اے بے خبر بے خدمت قرآن کمر بے بند, جاں پیشتر کے بانگ برآید فلا نہ ماند. کہ اے غافل انسان قرآن مجید کی خدمت پر کمر کسنے اس سے پہلے پہلے کہ یہ آوازہ ہو کہ فلا شخص رخصت ہو گیا چلا گیا مرنے سے پہلے پہلے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ قرآن کی طرف توجہ کے ارتکاز میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے, اگرچہ یہ ذلو فاضلو ذلو ضلالا بعیدا بعد میں نکل گئے دور. تو ان کا ایک ساتھی جو مولوی محمد علی لاہوری جو بعد میں علیحدہ ہو گئے اور لاہوری فرقے کے وہ بانی بنے, وہ بھی در حقیقت سر سید ہی کا جو سائنٹیفک ریشنلزم ہے اس کو لے کر آئے ہیں اپنی تفسیر میں انگریزی میں بھی اردو میں بھی. اور چونکہ وہ ریشنلزم جو ہے سائنٹیفک ریشنلزم اس دور کی ضرورت تھی, یہی وجہ ہے اس کی پاپولیرٹی کی. کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 سال میں 30,000 نسخے فروخت ہوئے اس کے. اور یہاں پر میں ایک ذکر کر دوں کہ یہ مولانا عبد الماجد دریابادی کا میں نے ذکر یہاں کیا ہے, ان کی گواہی یہ ہے کہ میں نوجوانی میں بالکل ملحد ہو گیا تھا, خدا کا منکر ہر چیز کا منکر. مجھے نفس مذہب کی طرف لانے والی لوٹا کر وہ کتاب تو ہے گیتا. گیتا نے مجھے روحانیت اور مذہب کی طرف راستہ دوبارہ دکھایا, اور مذہب میں اسلام کی طرف لانے والی وہ یہی مولوی محمد علی لاہوری کا ترجمہ ہے قرآن انگریزی کا. یہی وجہ ہے کہ مولانا دریابادی بہت ممنون احسان تھے اور بڑے ریلکٹنٹ رہے ہیں آخری وقت تک ان کو کافر قرار دینے میں, احسان کا بوجھ تھا ان کے کندھے. بہرحال اس کی پاپولیرٹی کا سبب سمجھ لیجیے, وہی ریشنلزم سر سید کا جو اس دور کی ایک ضرورت تھی. پھر وہیں سے یہ چکرالویت میں نے نہیں لکھا یہاں پہ, مولانا عبداللہ چکرالوی اور یہ مشرقیت, عنایت اللہ مشرقی کا سارا تھاٹ جو ہے وہ بھی اسی سائنٹیفک ریشنلزم کا ہے, اسی لیے بہت مقبول ہوا, جنگل کی آگ کی طرح پھیلا. اور اسی میں پرویزیت, غلام احمد پرویز. اسی میں فضل الرحمانیت, ڈاکٹر فضل الرحمان جن کی کتاب الاسلام کے خلاف ایک بڑی ایجوٹیشن ہوئی تھی 1968 میں. یہ ایک شاخ ہے اور ان میں امام ہے سر سید. سر سید بہت پختہ عالم تھے. سر سید اور مولانا قاسم نانوتوی ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں, تو یہ ایسے نہیں ہیں کچے پکے آدمی نہیں تھے, بڑے پختہ عالم تھے. عربی پر انہیں عبور تھا, مذہب ان کی ہڈیوں میں تھا. لیکن بس ایک وقتی جو ایک رو تھی, مغرب کی سائنس آئی, انگریز غالب ہو کر آیا, فاتح کی حیثیت سے آیا, سائنس کا ایک روب تھا اور بہت دور نکل گئے. اور اس میں صرف نوٹ کر لیجئے معلومات کی حد تک, اگرچہ ہمارے موضوع میں نہیں ہے یہ, کہ ان کا کاؤنٹر پارٹ مصر میں, اس لیے کہ اس میں نشت ثانیہ میں الفاظ آئے ہیں مصر اور ہند کے نیم متکلم لوگوں نے, تو علامہ رشید رضا صاحب تفسیر المنار اور ان کے شاگرد یا جانشین یا خلیفہ مفتی محمد عبدہ, یہ در حقیقت سر سید کا کاؤنٹر پارٹ. یہی وجہ ہے کہ تفسیر المنار بھی بہت ہی سائنٹیفک فینومینا، اس کے حوالہ اس کے ذریعے سے بات ہوئی تو بہت ہی مقبول ہوئی، لیکن میں نے ان کا مطالعہ نہیں کیا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں وہ زیادہ تر شنید پر مشتمل ہے. اچھا، اب انہوں نے کچوکے جو لگائے تو یہ میں نے اس لیے یہ نشان لگایا ہے، انہوں نے جگایا، ہوش میں آؤ، کھڑے ہو، کمر کسو، کام کرو. تو اب جو یہاں پر رد عمل جو ہوا ہے، رد عمل پھر رد عمل کا رد عمل، وہ تو پھر چلا. تو آرتھوڈاکس علماء میں، قدامت پسند علماء میں سے اہم ترین نام یہ ہے، شیخ الہند محمود حسن. اس لیے کہ ان کا شہرہ بہت تھا، ان کی عظمت تھی، سیاسی دینی ہر اعتبار سے بہت مشہور انسان، اسیر مالٹا. ان کا ترجمہ اور شیخ الاسلام مولانا عثمانی، شبیر احمد عثمانی نے اس کے حواشی مکمل کیے، پانچ پاروں کے ہیں حضرت محمود حسن صاحب کے ہی، اور پھر باقی شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے ہیں. یہ ہے ایک سلسلہ. دوسرا سلسلہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حلقہ دیوبند میں زیادہ معروف یہ ہے، ان کی تفسیر بیان القرآن. یہ چونکہ تصوف کے میدان میں ساری دلچسپی رہی، سیاست میں آئے نہیں، تصنیف و تالیف یا تصوف اور خانقاہ میں لوگوں کی تربیت، یہی دو کام تھے، تو انہوں نے کام بہت کیا ہے. ان کی ایک تفسیر سے تین تفسیریں لکھنی ہیں. مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر ماجدی جو ہے وہ بھی اسی پر مبنی ہے، صرف اضافہ کیا کیا ہے انہوں نے، ہسٹری آف بائبل اور ہندو مت کے جو بھی تقابلی مطالعہ ہے، اسلام کا کرسچینٹی کے ساتھ، اسلام کا ہندو مت کے ساتھ، اس کے حوالے اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ یہ دونوں ان کے موضوعات تھے. باقی تفسیر پوری کی پوری وہی بیان القرآن ہے. کسی رائے میں انہوں نے مولانا تھانوی کی رائے سے اختلاف نہیں کیا ہے، بلکہ شنید تو یہی ہے کہ بیعت بھی ہو گئے تھے مولانا تھانوی سے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، مولانا تھانوی نے ان کی بیعت قبول نہیں کی تھی، واللہ عالم. دوسری تفسیر اس سے نکلی معارف القرآن، جو مولانا کاندھلوی، وہ بھی مکمل نہیں کر سکے تھے مولانا ادریس احمد کاندھلوی، تو ان کے صاحبزادے مولانا محمد مالک کاندھلوی نے مکمل کی. تیسری تفسیر مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھی ہے، یہ کافی پاپولر ہوئی ہے، ان کا حلقہ کافی ہے، تعارف بہت ہے. معارف القرآن انہی کے نقش قدم پر اب یہ پھر رد عمل ہے. تو مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کو بھی خیال آیا کہ اب اگر ہمارے لوگ وہ پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، لہذا انہیں صحیح راہ پر رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنا ترجمہ، تو انہوں نے وہی کیا، بالکل یہ پیرلل ہے، انہوں نے ترجمہ کیا ان کے حواشی مفتی نعیم الدین مراد آبادی نے لکھے، جیسے شیخ الہند کا ترجمہ اور شیخ الاسلام کی حواشی، ایسے ہی مولانا احمد رضا خان صاحب کا ترجمہ اور مفتی محمد نعیم ان کے حواشی. پھر ایک حلقہ جو ہے، ویسے تو یہ بریلوی حلقہ کہلاتا ہے لیکن حقیقت میں یہ بریلوی نہیں ہے، یہ لوگ جو تصوف کے مختلف مراکز رہے ہیں، ان کو بریلوی کہہ دینا بہت غلط ہے. بریلوی انہیں کو کہنا چاہیے کہ جو ان کے متبعین اور ان کے تلامذہ یا ان کے بیعت کنندگان ہیں، مرید ہیں. لیکن ان میں پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر جو آئی ہے وہ بہت براڈ مائنڈیڈ ہے، یہ الازہر سے بھی پڑھ کر آئے تھے، انہوں نے مولانا مودودی کے بھی حوالے دیے ہیں، مولانا تھانوی کے بھی دیے ہیں، اس لیے بریلوی اس کو ڈس اون کرتے ہیں، اپنی تفسیر نہیں مانتے. اسی طرح اہل حدیث حضرات کے ہاں بھی مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر سنائی، ایک احسن التفاسیر بہت سادہ اور آسان تفسیر بھی، اور بھی ہوں گے. یہ گویا کہ کسی بھی اعتبار سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مکمل ہے، لیکن بس اصل سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک ایکسٹریم وہ ہے، ایک ایکسٹریم یہ ہے. یہ آرتھوڈاکس ہے، اسلاف کے ساتھ بندھے ہوئے. تھوڑا تھوڑا فرق دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا جو مسلکوں کا ہے وہ اس میں آ جائے گا، باقی بائی اینڈ لارج تفسیر کے اندر یہ لوگ اسلاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. انہیں آرتھوڈاکس کہیں، فنڈامنٹلسٹ کہیں، اور جو بھی ان کے لیے نام، البتہ درمیانی راہیں کچھ پیدا ہوئی. ان میں دو اشخاص اہم ترین ہیں، ڈاکٹر اقبال اور مولانا شبلی. میں یہاں خاص طور پہ علامہ اقبال نہیں کہہ رہا، اس کی وجہ بعد میں سمجھ میں آ جائے گی آپ کو. ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر اقبال عالم نہیں، مفسر نہیں، تفسیر کوئی لکھی نہیں، لیکن انہوں نے اپنے اشعار میں قرآن مجید کے مضامین، قرآن مجید کے نکات، اس کے معارف، اس کی تعلیمات، اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا. اور ریکنسٹرکشن جو ہے ان کے جو لیکچر ہیں، ان کا بھی آغاز قرآن کے ذکر سے ہوتا ہے، اور قرآن کا وہ انر کور، موجودہ تہذیب کا جو ہے وہ قرآن ہی کا دیا ہوا یہ فکر ہے، وغیرہ وغیرہ. بارہ دن کا ایک فکر ہے قرآن کا، اور پھر ان کو اس رخ پر جو ان کے شاگرد کی حیثیت کہہ لیں، اگرچہ براہ راست شاگرد یہ کبھی نہیں رہے اور نہ یہ ان کے مصاحبین میں سے تھے ڈاکٹر رفیع الدین، لیکن علامہ اقبال کے فکر کو بھی، ان کے فلسفہ خودی کو جو ان کی کتاب ہے آئیڈیالوجی آف دی فیوچر، اس میں، اور پھر یہ کہ اسلام قرآن اور علم جدید نامی ایک بڑی کتاب ہے، تو یہ در حقیقت اس لائن کے آدمی ہے. مولانا شبلی کے زیر اثر دو بڑی زبردست شخصیتیں پروان چڑھی. مولانا فراہی تو ان کے عزیز تھے، پھپھی زاد مامو زاد بھائی ہیں آپس میں مولانا شبلی اور مولانا فراہی، اور بڑے زمیندار تھے مولانا شبلی بھی اور مولانا فراہی بھی، تو ان کے زیر اثر مولانا فراہی بھی رہے اور مولانا ابوالکلام بھی رہے. ابوالکلام بھی گویا کہ اسی کی شاخ ہے اور مولانا فراہی بھی. فرق ان کے مزاجوں میں جو ہے وہ تفصیل سے اب ہم پڑھ لیں گے. ایک میں ڈائنمزم تھا، ایک داڑھی تھا، ایک میں خطابت کا جوش تھا، ایک میں تحقیق کا مادہ تھا، غور و فکر تھا، قرآن پر مائکروسکوپ لگا کر بیٹھ جانا، نہ وہ مقرر نہ خطیب، کوئی تصانیف بھی نہیں، کوئی سیاست میں حصہ بھی نہیں، خاموش. ان کے مانوی جانشین بنے مولانا ابوالعلا مودودی، اور ان کے تو واقعتاً شاگرد، شاگرد رشید اور جانشین مولانا اصلاحی. یہ ہے اسکول آف تھاٹ، یہ اس مضمون میں اب آئیں گے. اور یہ سن لیجئے کہ اس پر خاکے کی اتنی تصویب ہوئی اور اتنی اس کی قدر کی گئی کہ مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تعریف کی اس مضمون کی. اور اپنی دو کتابیں عربی زبان میں انہوں نے لکھی تھی اس زمانے میں، ایک مولانا مودودی پر من هو المودودی، اور ایک اور تفسیر کے اوپر اعتراضات کیے تھے مولانا مودودی اور ابوالکلام کی تفسیر پر، وہ مجھے ہدیتاً دی ہیں اور بہت تعریف کی کہ یہ مضمون بہت عمدہ. دوسرا خط مجھے مدینہ منورہ سے آیا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا علی میاں سے پوچھا کہ علی میاں آپ نے وہ مضمون پڑھا میثاق میں تو چھپا ہے. جب ان کا کہ نہیں میری نظر سے نہیں گزرا تو فرمایا کہ لے جاؤ یہ پرچہ، پڑھو اس کو، لیکن مجھے واپس کر دینا. چنانچہ وہاں ایک صاحب نے دیکھا اور معلوم ہوا انہیں، مولانا عبد الملک جامعی جو اب بھی مدینہ منورہ میں ہے، انہوں نے پھر مجھے خط لکھا، وہ میں نے شائع کر دیا تھا میثاق میں، اس کا عکس بھی اس کتاب میں شامل کر رہا ہوں تاکہ ایک سند کے درجے میں ہو کہ یہ چیز وہ ہے کہ جس کو بڑے چوٹی کے علماء نے سراہا ہے اور سمجھا ہے کہ ہاں بات ٹھیک ہے. اگلی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ایسے حالات اللہ نے میرے لیے پیدا کیے کہ میں نے چار ان گوشوں سے استفادہ کیا ہے. میرے قرآنی فکر کے یہ چار ڈائمنشنز ہیں، اور اس میں در حقیقت عجیب سی بات ہے، یہ تو ہے شیخین، شیخ الہند شیخ الاسلام، یہ ہے ابوین ابوالکلام ابوالاعلی، یہ ہے ڈاکٹرین ڈاکٹر اقبال، اس لیے یہاں علامہ نے لکھا میں نے ڈاکٹر اقبال ڈاکٹر رفیع الدین، اور یہ جو فراہی اصلاحی، یہ بھی ہم وزن ہیں. تو میں نے جو اکتساب کیا ہے، باقی اپنی سوچ ہے، اپنا غور و فکر ہے، اس میں اضافہ ہے، اپنے سائنٹیفک بیک گراؤنڈ سے فلسفیانہ میرا مزاج منطقی مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اس طرح سے اس کے اندر میں نے اضافہ کیا ہے وہ علیحدہ، لیکن میری بیسک سورسز یہ چاروں ہیں جن کو میں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میرے فکری آبا اسلاف یہ ہیں. ان میں سے البتہ یہ ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب سے میرا بڑا گہرا ربط رہا، بہت ہی، اس کی بھی داستان اگلے مضمون میں موجود ہے، لیکن ظاہر بات ہے ڈاکٹر اقبال صاحب سے میرا کوئی پرسنل ربط نہیں رہا، مولانا ابوالکلام سے پرسنل ربط نہیں رہا، لیکن مولانا ابوالعلا مودودی سے 10 سال کا بہت ہی گہرا قرب والا تعلق رہا ہے. ویسے تو 1946 میں ان سے ملایا تھا دارالاسلام جا کر بھی، جبکہ میں ابھی میٹرک کا امتحان میٹرک میں تھا، ابھی پڑھ رہا تھا، لیکن یہ کہ پھر 7 سال میرے زمانہ طالب علمی کے اور 3 سال جماعت کی رکنیت، 2.5 سال تقریباً، یہ 10 سال ہے 47 سے 57 تک، اس میں گہرا ربط رہا. اسی طرح مولانا فراہی کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن مولانا اصلاحی سے میرا بڑا قریبی تعلق 15-16 برس کا. تو ان حضرات کے ساتھ جو میرا ربط رہا اور جو ٹوٹا وصل اور فصل، اس کی میں نے تھوڑی سی داستان لکھ دی ہے اس میں کہ وہ کیا معاملہ تھا، ربط و تعلق ہوا کس بنیاد پر، انقطاع ہوا کس بنیاد پر. یہ ہے بقیہ اس کتاب کے جو مباحث ہیں، تو ان کو ذرا اچھی طرح ذہن میں جما لیں. اس میں سائنٹیفک تھاٹ ہے، اس میں تدبر قرآن گہرائی میں، نظم قرآن، تفسیر القرآن بالقرآن، اس میں دعوت، جہاد کی للکار، حرکت، ڈائنمزم، اور یہ در حقیقت اس کو میں کہتا ہوں عروۃ الوسطیٰ، وہ کنڈا جس کو میں نے تھاما ہوا ہے، ان کے حوالے سے اسلاف کے ساتھ جڑا ہوا، باقی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوں ادھر ادھر، سائنس میں، فلسفے میں، منطق میں، تصوف میں، لیکن اپنے تعلق کو ان کے ساتھ میں نے، ایک ہاتھ میرا جمع ہوا اس کنڈے کے ساتھ تاکہ اسلاف سے آدمی دور نہ ہو جائے۔ ہم اس سے قبل ایک موقع پر تفصیل تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند میں ملت اسلامی کی نشت ثانیہ کے عمل کے دوران دو متضاد نقطۂ نظر اور طرز ہائے فکر پروان چڑھتے گئے، ایک وہ جس کا منبع اور سرچشمہ علی گڑھ بنا، اور دوسرے وہ جس کے مرکز و محور کی حیثیت دیوبند کو حاصل ہوئی۔ یہ ہمارے نشت ثانیہ میں بھی موجود ہے، اور کل انشاءاللہ جو ہم مطالعہ کریں گے اسلام اور پاکستان، اس میں جو سیاسی موقف میں اختلاف ہوا اس کے اوپر بحث ہو جائے گی، اس وقت تفسیر قرآن کے ضمن میں جو ہوا اس کا تفسیر۔ ابتدا میں راسخ العقیدہ علماء کی گرفت مسلمان معاشرے پر اتنی مضبوط تھی کہ علی گڑھی طرز فکر کو اپنے لیے راستہ بنانے میں شدید مخالفت و مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بعد میں حالات کے تقاضوں کے تحت اس کے اثرات وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے اور علماء کا حلقہ اثر سکڑتا چلا گیا، تاہم اب بھی ہمارے جسد ملی کے بحر محیط میں دو روئیں، یہ دونوں روئیں بالکل مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان کسی شان کے ساتھ بہ رہی ہیں، اور اگرچہ قومی اور سیاسی میدان میں علی گڑھی مکتب فکر کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی مسلم لیگ اور پاکستان، تاہم مذہبی میدان میں اب بھی غلبہ و اقتدار راسخ العقیدہ علماء ہی کو حاصل ہے۔ اس تفرقہ و اختلاف کے جو اثرات ہماری قومی اور سیاسی جد و جہد پر مترتب ہوئے وہ ہماری اس وقت کی گفتگو کے موضوع سے خارج ہے، وہ کل زیر بحث آئے۔ اس وقت صرف یہ عرض کرنا ہے کہ قرآن حکیم کی جانب توجہ و التفات کا جو رجحان پیدا ہوا اس میں بھی یہ دونوں رنگ بالکل علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں، چنانچہ متذکرہ بالا تراجم و تفاسیر کو بنیادی طور پر دو گروپوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک متجددانہ رنگ کی حامل تفاسیر جن کے ضمن میں سر سید احمد خاں مرحوم کی تفسیر کو اصل الاصول کی حیثیت حاصل ہے، اور دوسری روایتی انداز کی راسخ العقیدہ تفاسیر جن میں حضرت شیخ الہند کا ترجمہ اور مولانا تھانوی کی تفسیر بنیادی اور اساسی اہمیت کی حامل ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے تراجم و تفاسیر یا بالفاظ دیگر فکر قرآنی کے میدان میں خواہ مولوی عبداللہ چکرالوی کی چکرالویت ہو، خواہ مولوی محمد علی لاہوری کی لاہوریت، اور خواہ علامہ عنایت اللہ المشرقی کی مشرقیت ہو، خواہ چودھری غلام احمد پرویز کی پرویزیت، یہ سب فکر سر سید ہی کی شاخیں ہیں۔ اس میں اور اضافہ میرے ذہن میں آیا، بعض حضرات نے سائنٹیفک تفسیریں لکھی، چنانچہ ایک کیمسٹری کے پروفیسر ہوتے تھے وارث صاحب، انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے بالکل خالص سائنٹیفک انداز میں، جن کا قتل بھی ہو گیا تھا، ان کے ملازم نے قتل کیا تھا یہیں مدن کے علاقے میں، ان کو اکیلے تھے، تنہا تھے، اور وہ شادی شاد کی نہیں تھی، بس ساری عمر لکھنے پڑھنے کا کام، تو ان کی تفسیر تھی خالص سائنٹیفک۔ جی اچھا، اس وقت وہ اکیلے تھے، اچھا میں نے کہا شاید چشتی صاحب کی طرح کرتے۔ دوسری طرف مولانا تھانوی کے بیان القرآن پر مبنی تین مزید تفسیریں منصع شہود پر آ چکی ہیں، ایک مولانا عبد الماجد دریابادی کی تفسیر جس میں تقابل ادیان اور خصوصاً بائبل ہسٹری کے ضمن میں بہت مفید مباحث ہیں، دوسری مولانا محمد ادریس کاندلوی کی تفسیر جس میں کلامی مسائل پر زیادہ توجہ کی گئی ہے، اور تیسری مولانا مفتی محمد شفیع کی تفسیر جس میں فقہی مسائل سے زیادہ اعتنا کیا گیا ہے۔ جہاں تک مقدم الذکر مکاتب فکر کا تعلق ہے، ہمیں ان سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور ہم انہیں ضلالت و گمراہی ہی کے مختلف رنگ یعنی شیڈز سمجھتے ہیں۔ بھائی ہمارے اس جائزے میں ان کا ذکر دو وجوہ سے کیا گیا ہے، ایک یہ کہ ان کی مسائل سے بھی امت کے بعض عناصر میں قرآن مجید سے ایک دلچسپی پیدا ہوئی، اور اگرچہ ان کے زیر اثر یہ دلچسپی غلط رخ پر پڑ گئی، تاہم اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر قرآن حکیم کے حقیقی اور اصلی علوم و معارف پیش کیے جائیں تو ان مکاتب فکر سے منسلک لوگوں کو بآسانی راغب کیا جا سکتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ان مکاتب فکر نے گویا ایک دعویٰ تھیسس کی شکل اختیار کر لی جس کے جواب دعویٰ اینٹی تھیسس کے طور پر راسخ العقیدہ علماء کو ترجمہ و تفسیر قرآن کی طرف متوجہ ہونا پڑا. اور اس طرح ایک بہت بڑا ذخیرہ اردو تراجم و تفاسیر کا تیار ہو گیا، جس سے قرآن مجید کی جانب عوام کی توجہات کے انعطاف کا عمل تیز تر ہو گیا. ویسے یہ عرض کرنا غالباً خارج از محل شمار نہیں ہوگا کہ خود علماء کے حلقوں میں تا حال بھی قرآن حکیم پر توجہ اس درجے مرکوز نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی. راقم الحروف نے ایک بار مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، یہاں مدظل کیونکہ اس وقت وہ زندہ تھے، سے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ اصول حدیث اور اصول فقہ پر تو ہمارے یہاں ضخیم تصانیف موجود ہیں، لیکن اصول تفسیر پر کل دو مختصر رسالے ملتے ہیں، ایک امام ابن تیمیہ کا اور دوسرا شاہ ولی اللہ دہلوی کا. اس کا جواب تو مولانا نے قدر توقف کے بعد دیا، تھوڑی دیر تو خاموش رہے تھے، کچھ چکرا گئے تھے، لیکن پھر جواب دیا اور صحیح دیا. قدر توقف کے بعد یہ دیا کہ اصل میں اصول فقہ کی کتابوں میں اصول تفسیر بھی زیر بحث آ جاتے ہیں، کیونکہ قرآن بھی تو ادلہ اربعہ میں سے ایک ہے، بنیادی ہے، تو اس سے استنباط کے کیا طریقے ہوں گے یہ اصول فقہ کے اندر موجود ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں پھر فقہ والا حصہ ہی قرآن کا جو ہے اسی کے متعلق بات آئے گی، باقی حصوں سے کہ تفسیر کے اصول کیا ہوں گے اس پر کوئی گفتگو نہیں. لیکن ظاہر بات ہے مولانا بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام تھا، میں ان سے جواب الجواب کی شکل میں الجھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے ذرا تھوڑا سا رخ بدل کر اب دوسرا سوال کیا. لیکن جب میں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ کے دارالعلوم میں تخصص فی الحدیث کا شعبہ بھی ہے اور تخصص فی الفقہ کا بھی، لیکن تخصص فی التفسیر کا شعبہ موجود نہیں ہے، تو اس پر مولانا نے پوری فراخ دلی کے ساتھ تقریر فرمایا کہ یہ ہماری کوتاہی ہے. اسی طرح حیرت ہوتی ہے کہ حلقہ دیوبند کے علماء کرام کے دلوں میں حضرت شیخ الہند کا جو مقام و مرتبہ ہونا چاہیے اور فی الواقع ہے، وہ اظہر من الشمس ہے، لیکن ان کی آخری نصیحتوں میں سے اہم ترین نصیحت جسے نقل فرمایا مفتی محمد شفیع نے، اس پر کہیں عمل نظر نہیں آتا الا ماشاء اللہ. وہ اس کتاب کے مقدمے میں پہلے صفحے پر درج ہے. بہرحال علی گڑھ اور دیوبند کی ان دو انتہاؤں کے مابین ملت اسلامیہ ہند کے محیط میں فکر قرآنی کے تین سوتے اور پھوٹے، اب یہ درمیانی راہ ہیں، جنہیں مجموعی طور پر سنتھسس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جس کا منبع اور سرچشمہ بنے علامہ اقبال مرحوم، جو معروف و متداول معنوں میں تو نہ مترجم قرآن تھے نہ مفسر قرآن، بلکہ ان کی تعلیم بھی نہ کسی دارالعلوم میں ہوئی تھی نہ جامعہ اسلامیہ میں، اس کے برعکس وہ اسکولوں اور کالجوں کے تعلیم یافتہ اور یورپی یونیورسٹیوں کے فیض یافتہ تھے. بئی ہما قرآن حکیم کی ترجمانی کے اعتبار سے ان کا مقام یقیناً رومی ثانی کا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے پورے اعتماد کے ساتھ مناجات بحضور سید المرسلین میں یہ تک کہہ دیا، گر دلم آئی نئے بے جوہرست، وربہ حرفم غیر قرآن مزبرست، پردائے نامو سے فکرم چاک کن، این خیابہ راز خارم پاک کن، روز محشر خار رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پاک مرا. وہ شعر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، گوہرے دریائے قرآن سفتام، میں نے تو در حقیقت قرآن کے دریا سے موتی نکالے ہیں، یہ ان کا دعویٰ. اور یہاں جو بات کہی ہے کہ اس قدر بد دعا اپنے آپ کو کہ اے نبی اگر میرے فکر میں قرآن کے سوا کوئی اور شے شامل ہو گئی ہے اور اگر میرا یہ جوہر جو ہے آئینہ جو ہے بے جوہر ہے تو میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجئے، نامو سے پردائے نامو سے فکرم چاک کن، پھر میری حیثیت ایک کانٹے کی ہے جس کو ہٹا دینا چاہیے راستے سے، یہ شاہراہ جو ہے ای خیابہ راز خارم پاک کن، میرے خار کو ہٹا دینا چاہیے، اور اس سے بڑی بدعا اب کیا ہوگی، روز محشر خار و رسوا کن مرا، بے نصیب از بوسائے پاک کن مرا. چنانچہ ان کے اشعار کو ایمان و یقین کے کیف و سرور، محبت الہی اور عشق رسول کے سوز و گداز اور جذبہ و جوش ملی سے مملو ہے ہی، ان کے خطبات بھی در حقیقت وقت کی اعلیٰ ترین فکری سطح پر مطالعہ قرآن حکیم ہی کی ایک کوشش کا بذر ہے، جس کے ذریعے علامہ مرحوم نے جدید ریاضیات و طبیعیات اور فلسفہ و نفسیات کا رشتہ قرآن حکیم کی اساسی تعلیمات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر دور حاضر میں دین و مذہب کی گاڑی کا آگے چلنا محال مطلق. یہ ہم نشر ثانیہ میں پڑھ چکے ہیں. علامہ مرحوم کی فکری کاوش کے ضمن میں ان کے معروف ہم نشینوں نے تو کوئی مزید کام نہیں کیا، البتہ ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے اس سلسلے میں خاصی وقی خدمات سر انجام دی. چنانچہ انہوں نے ایک طرف قرآن اور علم جدید نامی تالیف کے ذریعے بعض جدید اور اہم نظریوں اور فلسفوں جیسے ڈارون کا نظریہ ارتقاء، فرائیڈ کا نظریہ جنس، مارکس کا نظریہ جدلی مادیت وغیرہ کا جائزہ قرآن حکیم کی روشنی میں لیا اور ان کے صحیح اور غلط اجزاء کی نشاندہی کی کوشش کی، اور دوسری طرف آئیڈیالوجی آف دی فیوچر نامی تصنیف کے ذریعے علامہ مرحوم کے فلسفہ خودی کو ایک مرتب اور منظم نظام فکر کی حیثیت سے واضح کیا اور ثابت کیا کہ نوع انسانی کا مستقبل اسی نظریے کے ساتھ وابستہ ہے. بر صغیر میں قرآنی فکر کا دوسرا دھارا مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کی شخصیت سے پھوٹا، جس پر فکر سے زیادہ دعوت کا رنگ غالب تھا. مولانا مرحوم مفسر قرآن کی حیثیت سے تو بہت بعد میں متعارف ہوئے، اس لیے کہ ترجمان القرآن کی جلد اول 1930 کے لگ بھگ شائع ہوئی. تاہم ان کی قرآن حکیم کی ترجمانی اور قیام حکومت الہیہ کے لیے دعوت جہاد کا ڈنکا بر صغیر کے طول و عرض میں 1912 تا 1916 الہلال اور البلاغ کے ذریعے بج چکا تھا، اور اس کے ضمن میں وہ حضرت شیخ الہند ایسی عظیم شخصیت تک سے خراج تحسین وصول کر چکے تھے. افسوس ہے کہ 1920 اور 1921 میں جب بعض علماء کی مخالفت کے باعث مولانا مرحوم امام الہند کے منصب پر فائز ہوتے ہوتے رہ گئے تو ایک شدید رد عمل ان کی طبیعت میں پیدا ہوا اور وہ یہ سور پھونک کے تم سو گئے کہاں آخر کے مستاق، اس راہ ہی کو تج کر انڈین نیشنل کانگریس کی بھول بلیوں میں گم ہو کر رہ گئے، اور اس طرح کم از کم عارضی طور پر بر صغیر میں قرآنی فکر کے اس دھارے کے سوتے خشک ہو گئے. مزید افسوسناک امر یہ کہ گاندھی جی کی شخصیت کے زیر اثر مولانا مرحوم وحدت ادیان کے بھی پرچارک بن گئے، اور اس طرح گویا برہمو سماج کی تقویت کا ذریعہ بن گئے. تاہم الہلال اور البلاغ کی دعوت اتنی بودی اور بے جان نہ تھی کہ اس طرح ختم ہو جاتی، چنانچہ اس نے فوراً ہی ایک دوسری فعال شخصیت کی صورت میں ظہور کر لیا، جس نے اولاً مولانا آزاد مرحوم کے نعرہ جہاد کو ایک مبسوط تصنیف کا موضوع بنایا اور الجہاد فی الاسلام ایسی مارکت العرا کتاب بالکل نو عمری میں لکھ ڈالی، اور پھر 1932 سے مولانا آزاد کی تفسیر ترجمان القرآن کے ہم نام ماہ نامے کے ذریعے قرآن حکیم کی ترجمانی اور خاص طور پر اس کی انقلابی دعوت کے تسلسل کو باقی رکھا. یہ ہے مولانا ابو العلا مودودی، جنہوں نے ایک طرف قیام حکومت الہیہ کے نصب العین کے پیش نظر 1941 میں جماعت اسلامی قائم کی، اور دوسری طرف تفہیم القرآن کے ذریعے قرآن مجید کی تعلیمات اور خصوصاً اس کی انقلابی دعوت کا تعارف بر صغیر کے طول و عرض میں بالخصوص جدید تعلیم یافتہ نسل کے ایک بہت بڑے حلقے میں کرا دیا. اور اگرچہ اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ اپنے پیش رو کی طرح جو ایک وقتی سی رکاوٹ سے بددل ہو کر کانٹا ہی بدل گیا تھا، یعنی مولانا آزاد، مولانا مودودی بھی قیام پاکستان کے وقت کچھ فوری سی توقعات اور وقتی سے امکانات سے دھوکہ کھا کر پاکستانی سیاست کے گرداب میں کود پڑے، اور پورے 30 برس ہونے کو آئے، جب یہ مضمون لکھا تھا مولانا زندہ تھے، پورے 30 برس ہونے کو آئے کہ وہ پوری جماعت سمیت اسی سے رائے تیہ میں سرگرداں ہیں، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ 40 سال پورے کر کے بھی انہیں یا ان کی جماعت کو اس سیرا نوردی سے نجات ملے گی یا نہیں. اور اس پر بھی جتنا افسوس کیا جائے کم ہے کہ عمر کے آخری مرحلے میں خلافت الملوکیت نامی تالیف کے ذریعے مولانا مودودی رفض اور تشیع کی تقویت کا موجب بن گئے. اہل تشیع کے گھروں میں گھی کے چراغ جلے جب یہ کتاب چھپی ہے. کہ ہم ہی برا نہیں کہتے حضرت عثمان کو، یہ دیکھو شاہد شاہد من اہلہا یہ کہہ رہے ہیں. تاہم ان کی خدمات بالکل رائے گا جانے والی نہیں ہے. انہوں نے بلا مبالغہ لاکھوں انسانوں کے دلوں میں اسلام کے غلبے کی آرزو پیدا کی ہے، اور ہزاروں کو اس جدوجہد میں عملاً مبتلا کیا ہے. اور اگرچہ ایک غلط فیصلے اور اس پر بیجا اصرار نے ان کی 40 سالہ مسائی کو غلط رخ پر ڈال کر رکھ دیا ہے، تاہم قرآن کی انقلابی دعوت کا جو سور انہوں نے پھونکا ہے وہ یقیناً بہت سے دلوں کو گرماتا رہے گا. اور کیا عجب کہ ابوالکلام آزاد مرحوم ثم ابوالعلا مودودی کی یہ دعوت جہاد پھر کسی گوشے سے نئی آب و تاب اور تازہ جوش و خروش کے ساتھ ابھرے. وما ذلک علی اللہ بعزیز. بہرحال ہم اپنی سی کوشش اسی ضمن میں کر رہے ہیں تنظیم اسلامی کے قافلے کے تحت. اب تیسرا دھارا، وہ عظیم شخصیت جس سے بر صغیر میں دیوبند اور علی گڑھ کے مابین قرآنی فکر کا تیسرا سوتا پھوٹا، مولانا حمید الدین فراہی کی. اور واقعہ یہ ہے کہ قدیم اور جدید کا حسین ترین امتزاج انہی کی ذات میں ہوا ہے. چنانچہ مولانا فراہی کے وفات پر جو تعزیتی مضمون مولانا سید سلیمان ندوی نے ماہنامہ معارف شمارہ 21 ہے غالباً 1-2 جلد 27 بابت جنوری فروری 1931 میں مولانا فراہی ہی کے اس شعر کو عنوان بنا کر لکھا تھا کہ فغاں کے گشت نیوشندے سخن کاموش خاموش وگر چگو نہ تسلی کلم منی لبو گوش. بہرحال یہ میں پڑھ نہیں رہا ہوں، اس کو یہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا. انہوں نے 20 سال ہی کی عمر میں اس دور کے چوٹی کے علماء سے فارسی، عربی اور دینی علوم کی تحصیل مکمل کر لی تھی. اس کے بعد وہ علی گڑھ کے ماحول میں رہے اور وہاں انہوں نے انگریزی زبان اور فکر جدید کا مطالعہ براہ راست کیا. پھر ان کی نگاہیں قرآن حکیم پر مرتخص ہو گئیں اور انہوں نے باقی پوری زندگی حکمت قرآنی کی گہرائیوں میں غوطے لگانے میں بسر کر دی. اور اگرچہ ان کا مزاج کاتا اور لے دوڑی والا نہیں تھا، تو بس جو لکھا فوراً چھاپ کے عام کیا، وہ انداز ان کا تھا ہی نہیں، کاتا اور لے دوڑی، کہ بالکل برعکس نیکی کر دریا میں ڈال والا تھا. چنانچہ اپنی زندگی میں مفسر یا مصنف و مؤلف کی حیثیت سے شہرت پانے کی کوئی کوشش انہوں نے نہیں کی، بلکہ جو کچھ لکھا اسے حوالہ صندوق کرتے چلے گئے. تاہم ان کی جو چند مختصر چیزیں ان کی زندگی ہی میں شائع ہوئیں، انہوں نے ان کے تدبر قرآن کا لوہا منوا لیا، وقت کے چوٹی کے علماء و فضلاء سے منوا لیا، اور ان کی مسائی کا اصل حاصل یہ برآمد ہوا کہ تدبر قرآن کا صحیح نہج واضح ہو گیا اور قرآن حکیم کے معدن علم و حکمت سے معرفت کے ہیرے جواہرات نکالنے کا صحیح طریق معین ہو گیا. مولانا فراہی پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و احسان یہ ہوا کہ انہیں ایسے شاگرد بھی میسر آ گئے جنہیں انہوں نے اپنے طرز پر غور و فکر کی تربیت خود دے کر تیار کر دیا، تاکہ وہ ان کے بعد ان کی روشن کی ہوئی راہ پر آگے بڑھ سکے. ان کے تلامذہ میں سب سے نمایاں مقام تو حاصل ہے مولانا امین حسن اصلاحی کو، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ حقیقت شرک، حقیقت توحید، حقیقت تقویٰ اور حقیقت نماز ایسی گرامایا تصانیف کے ذریعے خالص قرآنی علم کلام کی تدوین کی راہ کھول دی. مولانا کی یہ چاروں تصانیف اب یکجا حقیقت دین کے نام سے مطبوع موجود ہے. اب مجھے معلوم نہیں میں نے ان کو چاروں کو یکجا شائع کیا تھا، بلکہ عمر کے آخری حصے میں صحیح اپنے استاد کے اصول پر باقاعدہ تفسیر تدبر قرآن بھی تحریر کر دی، جو اب بحمد اللہ تکمیل کو پہنچنے ہی والی ہے. یعنی اس مضمون کی تحریر اب تو بہت عرصہ ہوا مکمل ہو گئی. اور دوسرے نمبر پر ہے مولانا صدر الدین اصلاحی جو بھارت ہی میں مقیم ہے. باقی اور مولانا اختر احسن اصلاحی، جلیل احسن ندوی اصلاحی اور بہت سے ہیں، لیکن یہ کہ چوٹی کے یہی دو ہیں، مولانا امین احسن اصلاحی اور مولانا صدر الدین اصلاحی. باقی اختر احسن کا بہت اونچا مقام تھا، لیکن وہ مصنف نہیں تھے. اب گویا کہ یہ تین خاکے معین ہو گئے، متجددین اور اس کے مقابلے میں ہمارے آرتھوڈاکس قدامت پسند، اور درمیان میں یہ تین شاخیں جو درمیانی ہیں. بے لگام اور مادر پدر آزاد متجددین اور روایت پرست و قدامت پرست علماء کے بین بین فکر قرآنی کے یہ تین دھارے جو بر عظیم پاک و ہند کے محیط علمی میں بہہ رہے ہیں، بظاہر ایک دوسرے سے بہت مختلف ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے لیے جب و انجذاب کا شدید میلان رکھتے ہیں. کیونکہ تینوں درمیان میں ہیں تو ان کے اندر آپس میں جو ہے وہ قرب ہے. ان میں سے مؤخر الذکر دو دھارے در حقیقت پھوٹے ہی ایک عظیم اور گمبھیر شخصیت سے ہیں، جس نے دیوبند اور علی گڑھ کے مابین ایک درمیانی راہ نکالنے کی غرض ہی سے ندوۃ العلماء لکھنؤ میں ڈیرا لگایا تھا. ہماری مراد علامہ شبلی مرحوم سے ہے، جنہیں مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرحوم دونوں کے مربی کی حیثیت حاصل ہے. ہم نے اب سے لگ بھگ 8 سال قبل ایک مفصل مضمون انہی صفحات میں تحریر کیا تھا، جس میں علامہ شبلی، مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرحوم کے ذاتی میلانات اور علمی و فکری رجحانات کا جائزہ لیا گیا تھا، جس کی تصویر مولانا عبد المادی دریابادی نے، جنہیں بلا شبہ اس قافلے کے آخری مسافر کی حیثیت حاصل ہے، ان الفاظ میں کی تھی. یہ خط مجھے آیا تھا مولانا دریابادی کا، حیرت ہو گئی، شبلی، فراہی، ابو الکلام تینوں کی یہ نبازی بعد زمانی اور بعد مکانی دونوں کے باوجود اتنی صحیح کیوں کر لی، در حیرتم کے بعد افروشت کجا شنید. اس تحریر کا حسب ذیل اقتباس قبالت کے بابس انشاءاللہ قارئین پر گران نہ گزرے گا. یہ میری جو پسندیدہ تحریریں ان میں سے ایک ہیں. ویسے تو اصل میں تو یہ ہے اسلام اور پاکستان میں عقل اور نقل کی کشمکش والی، لیکن یہاں پر بھی ان کو پڑھ لیجیے. مولانا شبلی اپنی ذات میں ایک نہایت جامع و صفات انسان تھے اور ان کی شخصیت ندوہ کی نسبت بہت زیادہ جامع اور گمبھیر تھی، چنانچہ وہ بیک وقت علم و فضل، فلسفہ و کلام، شعر و ادب اور بلی و قومی سیاست، حتیٰ کہ رندی اور رنگینی سب کے جامع تھے. ان کے اصل جانشین سید سلیمان ندوی مرحوم کی شخصیت میں مولانا شبلی کی ہمگیر شخصیت کے صرف چند ہی پہلوؤں کا تسلسل قائم رہ سکا. نہ ان میں رندی تھی نہ رنگینی تھی، وہ تو ایک خشک عالم دین بالکل متکشف. پھر وہ بیعت بھی ہو گئے مولانا تھانوی سے جا کر، تو وہ در حقیقت ایک خاص حصے میں تو، یعنی جو بہت اہم کارنامہ تھا مولانا شبلی کا، یعنی سیرت النبی، اس کی جو تکمیل کی ہے انہوں نے، اس میں تو یقیناً وہ جانشینی کا حق ادا کیا ہے. لیکن باقی یہ کہ مولانا شبلی کی شخصیت جو ہمہ جہت تھی، اس کے صرف ایک ہی پہلو کا تسلسل ہے جو مولانا سید سلیمان ندوی کی شخصیت میں ہے. لیکن ان کے زیر اثر دو اور ہستیاں ایسی پروان چڑھیں جو ان کی بعض صفات کی وارث بنی اور جن میں مولانا شبلی کی شخصیت کے بعض دوسرے پہلو اجاگر ہوئے. ہماری مراد مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا ابوالکلام آزاد سے ہے. یہ دونوں حضرات براہ راست تو ندوی نہیں ہیں، ندوی میں تعلیم نہیں پائی انہوں نے، لیکن ان کی تربیت میں مولانا کا بڑا حصہ ہے. ادھر چونکہ بر صغیر کی حالیہ مذہبی فکر کے میدان میں علی گڑھ اور دیوبند کی دو انتہاؤں کے مابین دو اہم علمی و فکری سوتے ان ہستیوں کی بدولت پھوٹے ہیں، لہذا ان کا کسی قدر تفصیلی تذکرہ ضروری ہے. مولانا فراہی اور مولانا آزاد مرحوم میں متعدد امور بطور قدر مشترک بھی ہیں. مثلاً ایک یہ کہ دونوں کی تربیت میں مولانا شبلی کا حصہ تھا، دوسرے یہ کہ دونوں کو قرآن حکیم سے خاص شغف تھا، تیسرے یہ کہ دونوں اپنے وقت کے انتہائی وضادار انسان تھے، چوتھے یہ کہ دونوں مولانا شبلی کے بالکل برعکس، جنہوں نے اپنی حنفیت کی شدت کے اظہار کے لیے نعمانی کی نسبت کو اپنے نام کا مستقل جز بنا لیا تھا، یہ دونوں حضرات تقلید سے یکساں بعید و بیزار تھے، اور دونوں کو اصل ذہنی اور علمی مناسبت امام ابن تیمیہ سے تھی. لیکن ان اشتراکات کے بعد اختلافات کا ایک وسیع میدان ہے جس میں یہ دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کی بالکل ضد تھی. یہ ہے بہت دلچسپ حصہ، تقابل، تقابلی مطالعہ. تقابل ادیان ہوتا ہے، یہ تقابل اشخاص ہے. نمبر ایک، مولانا آزاد میں شبلی کی رندی اور رنگینی کا تسلسل بھی موجود رہا. وہ جملہ ہم پڑھ چکے ہیں مولانا آزاد کا اپنا، کہ ہم گلی میں زہد اور ردائے رندی کو بیک وقت اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں، جبکہ مولانا فراہی بالکل زاہد خشک تھے. مولانا آزاد کی وضع داری میں شکوہ و تمکنت کی آمیزش تھی، جبکہ مولانا فراہی پر فقر اور درویشی کا رنگ غالب تھا. مولانا آزاد ابوالکلام تھے اور ان کی شعلہ بیان خطابت میں ایک لاوا اگلنے والے زندہ آتش فشاں کا رنگ تھا، جبکہ مولانا فراہی نہایت کم گو تھے اور ان کا سکوت ایک ایسے خاموش آتش فشاں سے مصابیت لگتا تھا جس کے باطن میں تو خیالات و احساسات کا لاوا جوش مارتا ہو، لیکن ظاہر میں وہ بالکل ساکت و سامت. مولانا آزاد کی تحریر میں اصل زور عربیت اور عبارت آرائی پر تھا، جبکہ مولانا فراہی کی تحریر نہایت سادہ لیکن مدلل ہوتی تھی. مولانا آزاد سیاست کے میدان کے بھی شہ سوار تھے اور دین کی وادی میں بھی ان کا اصل مقام داعی کا تھا، جبکہ مولانا فراہی سیاست سے تمام عمر کنارہ کش رہے اور دین و مذہب کے میدان میں بھی ان کا اصل مقام آخر دم تک صرف ایک طالب علم یا زیادہ سے زیادہ ایک مفکر کا رہا. چنانچہ مولانا آزاد طوطی ہند تو تھے ہی، ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ امام الہند قرار پائے، جبکہ مولانا فراہی سے ان کی زندگی میں بھی اور آج تک بھی صرف کچھ علم دوست لوگ ہی واقف ہو سکے. لیکن اس کے برعکس مولانا آزاد تو آندھی کے مانند اٹھے اور بگولے کی طرح رخصت ہو گئے، تاں کہ آج وہ لوگ بھی ان کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قندیل خود انہی کی شمع سے روشن کی. یہ اشارہ خود مولانا مودودی کی طرف ہے، سارا فکر ساری سوچ وہاں سے لیے، لیکن یہ کہ نام نہیں لیا. شروع میں مرحوم ایک دفعہ قرار دے کر پھر پوری عمر مولانا ابوالکلام کو پاکستان میں زندہ کرنے والا میں ہوں. چاہے کتنے بھی اعتراضات ہوئے اور کتنے بھی لوگوں نے جو ہے مجھ پر مخالفت کے جو بھی تبصرے کیے، لیکن میں نے زندہ کیا ہے اس سراج کے ساتھ کہ 1912 کا 1920 کا ابوالکلام، آگے کے ابوالکلام سے مجھے کوئی بحث نہیں، نہ نفی نہ اس بات. لیکن اس کے برعکس مولانا آزاد تو آندھی کے مانند اٹھے اور بگولے کی طرح رخصت ہو گئے، تاکہ آج وہ لوگ بھی ان کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قندیل خود انہی کی شمع سے روشن کی، جبکہ مولانا فراہی ایک مستقل طرز فکر اور مکتب علمی کی بنیاد رکھے، جن کا نام لیوا ایک ادارہ دائرہ حمیدیہ کے نام سے ہندوستان میں ہے، اور ایک انجمن مولانا امین حسن اصلاحی کی ذات میں پاکستان میں موجود ہے. قرآن مجید سے جو شغف ان دونوں بزرگوں کو تھا، مزاج کے استاد کی فرق کی بنا پر اس کا ظہور بھی مختلف صورتوں میں ہوا. مولانا آزاد کی تفسیر سورہ فاتحہ اردو ادب کا تو شاہکار کلاسک ہے ہی، قرآن کے جلال و جمال کا بھی ایک حسین مرقع ہے. پھر سورہ کہف کے بعد مباحث میں ان کی تحقیق و تدقیق کا تو کوئی جواب ہی نہیں. بہی ہما قرآن حکیم کا کوئی مرتب و منضبط فکر وہ پیش نہیں کر سکے، جبکہ مولانا فراہی نے قرآن حکیم کے استدلالی پہلو کو واضح کیا اور ایک طرف نظم قرآن کی اہمیت واضح کر کے تدبر قرآن کی نئی راہیں کھولی اور قرآن پر غور و فکر کے اصول و قواعد اثر نو مرتب و مدون کیے، اور دوسری طرف اپنی بعض تصنیفات میں جو تاحال مسودات ہی کی صورت میں ہے خالصتاً قرآن حکیم کی روشنی میں ایک نئے علم کلام کی بنیاد رکھ دی. یہ اقتباس ہے اس کتاب کا. قصہ مختصر، علامہ شبلی، امام حمید الدین فراہی، مولانا ابوالکلام آزاد کے مابین قرب و یگانگت کا یہی رشتہ تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے مانوی خلیفہ مولانا سید ابوالعلیٰ مودودی نے قیام حکومت الہیہ کے نصب العین کے پیش نظر جماعت اسلامی کی تاسیس کی، تو ان کی دعوت پر نہ صرف یہ کہ مولانا فراہی کے تمام نمایاں شاگرد بشمول مولانا امین حسن اصلاحی، مولانا اختر حسن اصلاحی اور مولانا صدر الدین اصلاحی لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے، بلکہ مولانا شبلی کے تلمیذ رشید مولانا سید سلیمان ندوی کے دو ارشد طلبہ یعنی مولانا ابو الحسن علی ندوی اور مولانا مسعود عالم ندوی بھی من نیز حاضر می شوم کے مستحق بن گئے. یہ ہے وہ قرب کی ذہنی قرب، ان دو انتہاؤں کے مابین اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مولانا نے دعوت دی، حکومت الہیہ اور اس میں لوگ جمع ہو گئے. اور واقعہ یہ ہے کہ اس قرآن السعدین سے بہت سی برکتیں ظہور میں آئیں، جن کا نمایاں ترین مظہر مولانا امین حسن اصلاحی کی شاہکار تعلیف دعوت دین اور اس کا طریقہ کار ہے، جس میں ایک جانب مولانا فراہی کے قرآنی غور و فکر کا تعمق موجود ہے تو دوسری جانب مولانا آزاد مرحوم کا داعیانہ جوش و خروش بھی موجود ہے. اور اسی کے ذیل میں آتی ہے مولانا صدر الدین اصلاحی کی بعض تصانیف جیسے فریضہ اقامت دین، حقیقت نفاق اور اساس دین کی تعبیر وغیرہ. رہا فکر قرآنی کا اول ذکر دھارا، جس میں علامہ اقبال مرحوم کو تنے تنہا ایک انجمن کی حیثیت حاصل ہے، تو اس کا بقیہ دونوں دھاروں سے ربط و تعلق اس واقعے سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مولانا مودودی کو حیدرآباد دکن کی بنجر اور سنگلاخ زمین سے ہجرت کر کے پنجاب ایسے زرخیز اور سرسبز و شاداب خطے میں اقامت گزی ہونے کی دعوت علامہ اقبال مرحوم ہی نے دی تھی، اور اس سے بھی آگے یہ کہ معروف علماء کے حلقے میں علامہ مرحوم کے سب سے بڑے بلکہ غالباً صحیح تر الفاظ میں واحد شیدائی مولانا ابو الحسن علی ندوی ہی ہے. علامہ اقبال کے جتنے شیدائی علماء میں مولانا ابو الحسن علی یعنی مولانا علی میں یہاں کوئی نہیں. مزید برآں پنجاب میں مولانا مودودی کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اور ان کی دعوت اور جماعت دونوں کو جو فروغ نصیب ہوا، بعض دوسرے اسباب و عوامل کے ساتھ ساتھ اس کا اہم ترین سبب یہی ہے کہ یہاں علامہ اقبال مرحوم اپنے اشعار کے ذریعے گویا قلوب کی دنیا میں ہل چلا چکے تھے، اب زمین منتظر تھی کہ کوئی آئے اور بیج ڈالے اور یہ اپنے خزانے اگل کر رکھ دے. خصوصاً پنجاب کا جدید تعلیم یافتہ نوجوان تو گویا اس دیگر دانائے راز کے لیے چشم براہ تھا جس کا ذکر بشدید حضرت و یاس علامہ اقبال نے مرتے دم کیا تھا، سرآمد روزگارے فقیرے دیگر دانائے راز آیت کے دائر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.